إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شافع کون و مکان کی راہ پر لوگوں کو لانے نکلے ہیں. شافع کون و مکان کی راہ پر لوگوں کو لانے نکلے ہیں. گمراہان شرک کو توحید سکھلانے نکلے ہیں. عقید کی گھروں میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نهاية واجب الاحترام علماء کرام اور طلباء عزام بزرگو عزیزو دوستو اور ساتھیو, میں تو صرف آپ بھائیوں کے ساتھ وعدے کی پاسداری کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ گلا میرا صحیح طرح ساتھ نہیں دے رہا. دعا فرمائیں کہ جتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالی یہاں بیٹھ کر کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ وحدہ لا شریک اس گلے کو صحیح طرح بولنے کی توفیق نصیب فرما دے. میرے بھائیوں, آج کا یہ اجتماع تقریب بخاری کے سلسلہ میں جو منعقد ہوا ہے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن اور حدیث ورثے میں عطا کیا ہے. اہل الحدیث واحد ایسی جماعت ہے جس کو اللہ تعالی نے خالص دین قرآن و حدیث کی صورت میں عطا کیا ہے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے قرآن و حدیث میں نقب لگانے کی کوشش کی ہے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لقب کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مرتب کردہ حدیث کی کتاب جو صحیح بخاری کے نام سے معروف ہے، ان لوگوں کے مدارس میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے جو بخاری کا نام سن کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ آج کل انہوں نے اپنے مسٹر صحیح بخاری پر چلانے شروع کیے ہوئے ہیں، اور چیچا وطنی کا جو ماحول ہے اور یہاں جو لوگوں نے میزائل فٹ کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ان سے حدیث دشمنی کی بو آتی ہے۔ غالباً 31 کے قریب مختلف پمفلٹ میرے پاس پہنچے، جس میں کسی نہ کسی رنگ میں حدیث رسول کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اہل الحدیث کو قرآن و حدیث کا دائی اور محافظ بنا دیا ہے، اہل حدیث کا بچہ بھی بچہ اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتا ہے اور اس کی حفاظت کا عزم کیے ہوئے ہے۔ یہ صحیح بخاری ایسی کتاب ہے جس کو غیر اہل حدیث بھی مانے بغیر نہیں رہ سکے۔ ابھی کل کی بات ہے، میں نے لاہور سے مفتی تقی عثمانی کا ایک مطبوعہ درس ختم بخاری کے نام سے خریدا، انہوں نے بھی اپنی کتاب کیٹل پر یہ بات لکھی کہ زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مرتب کردہ صحیح بخاری ہے، اور اپنی ہے دیوبندی فیض الباری میں لکھا ہے، دونوں بڑے حنفی علماء اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بندوں کو جاگتے ہوئے عالم بیداری میں صحیح بخاری پڑھائی ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو صحیح بخاری ان کی کتابوں میں ان کا عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے عالم بیداری میں 8 بندوں کو صحیح بخاری پڑھائی جن میں ایک انفی بھی تھا، اور ابو زید مروزی کا خواب بھی لکھا، حرم میں سوئے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں زیارت ہو گئی خواب میں، نے کہا ابو زید کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ ابو زید نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی ہے؟ مولوی غلام رسول سیدی نے لکھا اللہ کے نبی نے کہا میری ہے جسے محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے۔ تو بخاری وہ مقام ہے جس سے منکرین بھی مانے بغیر نہیں رہ سکے۔ میرے بھائیو، صحیح بخاری جب تک ان کے مدارس میں پڑھائی نہ جائے اتنی دیر تک کسی کو مولوی ہونے کی سند نہیں ملتی. وہ سمجھتے ہیں کہ بخاری پڑھی جائے پھر مولوی مولوی بنتا ہے. تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے اس جامعہ میں کئی ایک طالبان حدیث نے صحیح بخاری کو پڑھا, سمجھا اس کو, اور اللہ کے فضل سے یہ ایک ہی جامعہ نہیں ہے جامعہ برصغیر پاک و ہند میں سینکڑوں ایسے جامعات ہیں جن میں اہل الحدیث صحیح بخاری کا ان ایام میں لوگوں کو درکار ہیں. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب یہ لوگ صحیح بخاری شائع کرتے ہیں تو پھر لکھتے ہیں اس کے اوپر اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الجامع الصحیح للامام بخاری, کہ اللہ کی زمین پر کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی مرتب کرتا صحیح بخاری ہے. لیکن جب بخاری ماننے کی بات آتی ہے, بخاری کی حدیث کا تذکرہ آتا ہے, پھر وہ صحیح بخاری نہیں رہتی. میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری صحیح ہے پھر ان کے نزدیک مطلب یہ ہوتا ہے بخاری کے گتے بڑے صحیح ہیں, بخاری کا کاغذ بڑا صحیح ہے, بخاری کے اندر لکھائی بڑی صحیح ہے, اس کی پرنٹنگ بڑی اعلیٰ ہے. لیکن جب حدیث ماننے کی باری آئے پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے کوفے کے امام نے اس کے اوپر صحت کی مار سبب کی ہے یا نہیں. وہ حدیث رسول بھی وہی مانیں گے جو آگے اپنے مصنوعی اصولوں کے مطابق صحیح ہو. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں ان کے اصول بھی کوئی اصول نہیں ہے, یہ اپنے کسی فکری مسئلے کے دفاع کے لیے ایک قاعدہ کلیہ وضع کرتے ہیں. جب وہی قاعدہ کلیہ ان کے کسی دوسرے مسئلے کے خلاف ہو جاتا ہے یہ اپنے اس قاعدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. نہ ان کا کوئی قاعدہ, نہ ضابطہ, نہ کوئی کلیہ اور قانون, بلکہ مقلد کا ایک ہی ضابطہ ہے قول امام. مقلد کی دلیل قول امام ہے, اور مقلد امام کے قول کو قول رسول سمجھتا ہے. یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے, لکھی پڑی بات ہے. دیوبند کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نے, جسے شیخ الہند کہتے ہیں, اپنی کتاب تقاریر ترمذی و ابو داؤد میں لکھا ہے, اور اس کی دوسری املائی تقریر البرد الشریف پر ہے کہ قول مجتہد قول رسول ہی ہو رہا ہے. جنہوں نے مجتہد کو مرتبہ رسالت پر فائز کر دیا ہے وہ پھر حدیث رسول کو اپنے امام کی عینک لگا کر دیکھتے ہیں, اس کے مطابق ہے تو قبول ہے, اس کے خلاف ہے تو رد کر دی جاتی ہے. ایک دفعہ دار العلوم دیوبند میں مشکات شریف کا ختم ہوا اور ان کے شیخ الحدیث مولانا رسول خان صاحب نے درس دیتے ہوئے کہا, حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں اور حدیث آل حدیث بھی پڑھتے ہیں, اس بات میں دونوں فریق برابر ہیں, لیکن ہم تو حدیث پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے امام کے قول کی دلیل معلوم ہو جائے, اس کا منشا معلوم ہو جائے. مقلد حدیث بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے پتا چل جائے کہ حدیث ہمارے امام کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں, وگرنہ یہ حدیث مکلفین کے دلائل نہیں ہے. دیوبند کے ایک بڑے امام حسین احمد مدنی کی کتاب تقریر ترمذی جو ملتان ہے صفحہ کو اٹھا کر دیکھو, اس میں لکھا ہے کہ ہمارے امام سے امام صاحب سے متون تو منقول ہے, دلائل منقول نہیں ہے, لہذا دلائل کا ماننا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے, ہمیں کیسی کیسی بھی دلیل ملے ہم ماننے پر مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں امام صاحب سے مسئلے تو منقول ہیں, فقہ کی کتابوں میں مسئلے تو لکھے ہوئے ہیں کہ عند ابی حنیفہ عند ابی حنیفہ یہ مسئلہ امام صاحب کے ہاں یوں ہے, یہ مسئلہ یہ حکم رکھتا ہے, لیکن ان مسائل کے دلائل کیا ہے؟ حسین احمد مدنی نے لکھا دلائل منقول نہیں ہے, مسئلہ منقول ہے, مسائل کے دلائل منقول نہیں ہے. پھر کہتا ہے لہذا دلائل کا تسلیم کرنا ہم پر ضروری نہیں ہے. ایسے مذہب حنفیہ پر کوئی زد نہیں آتی, کہتا ہم دلیل نہ تو مذہب حنفی پر کوئی زد نہیں آتی. کیوں؟ مذہب حنفی ان دلائل کا نام نہیں ہے, مذہب حنفی قول امام کا. تو جن کے ہاں دلیل ماننا لازم ہی نہیں, وہ 31 کی بجائے سینکڑوں مزائل نکال لے, پھوکے مزائلوں کا فائدہ کیا جس کی پشت پر دلیل ہی کوئی نہ ہو. اور کتنے ایسے مسائل ہیں فقہ حنفی میں جن کی پشت پر کوئی پختہ دلیل نہیں ہے. پیچھے بھی میں نے اس علاقے میں ایک مثال عرض کی تھی, بڑی سادہ سی مثال دی تھی, آج دوبارہ دھوئے دیتا ہوں اور جعلی میزائل نکالنے والوں سے مطالبہ کرتا ہوں اپنے اس مسئلے کی صرف ایک دلیل, دو چار دس کا مطالبہ نہیں کرتا, صرف ایک دلیل نکال کر دکھلا دو پھر میں سمجھوں گا کہ تمہارے مذہب میں شاید کوئی دلیل ہے. کوئی مشکل بات نہیں ہے, سادہ سی بات ہے. عشاء کی نماز آپ نے ادا کی, حنفی کیلنڈروں پر چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابوں پر فقہ کے متون میں یہ بات لکھی موجود ہے, اور عمل بھی روزانہ یہ چیز بڑھائی جاتی ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مقدہ ہے. اور سنت غیر مقدہ کا معنی نبی علیہ السلام نے زندگی بھر میں کم از کم ایک بار تو عمل کیا ہو. بھائی غیر مقدہ تو وہی بنے گی نا, کم از کم ایک بار آپ نے زندگی میں وہ نماز پڑھی ہو. جاؤ کسی حدیث کی کتاب سے یا چیچا بدلی گئے, ماسٹر امین کے بڑے بڑے پجاری رہتے ہیں اور بڑے بڑے مدرسے ہیں, حدیث کی کتابیں چھپی موجود ہیں, مجھے کسی ایک حدیث کی کتاب سے یہ حدیث نکال کے دکھلا دو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ یہ نماز ادا کی ہو جسے تم 4 رکعت سنت غیر مقدہ کہتے ہو. تمہاری فقہ کی کتابوں میں قدوری سے ہدایت تک عبارتیں بھری پڑی ہے 4 رکعت کے تذکرے سے, تمہارے عمل میں بھی موجود ہے, تمہارے کیلنڈروں میں بھی موجود ہے, تمہاری چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابوں میں بھی موجود ہے, تمہاری مساجد میں جتنے رکعات کے کیلنڈر نکل کر ہے ان میں بھی لکھا ہے. ایک حدیث صرف لے آؤ. ہم آج لمبے چوڑے مزائل نہیں چلاتے, صرف ایک حدیث کا مطالبہ ہے، 2-4-10 کی بات نہیں ہے، میں دیکھوں تمہارے مدد کے اندر کتنے دلائل، اور تمہاری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین جس نے ترمذی کی شرح لکھی معارف السنن، علامہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد یوسف بن نوری، بن نوری ٹاؤن میں جس کا جامعہ ہے، اس نے معارف السنن کی 4th جلد میں لکھا ہے کہ فقہ حنفی کے بڑے بڑے متون ان 4 رکعات کے تذکرے سے بھرے پڑے ہیں، اور میں نے حدیث کی کتابوں کو کھنگال مارا ہے، مجھے اس کی کہیں سے ایک دلیل بھی نہیں ہے، اور مقلد وہ کیا ہوا جو حقیقت کو مان لے، مقلد کبھی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کا نہیں ہوتا، یہ بات لکھ دی، میں ابھی اس کی کتابوں کو کھنگال مارا ہے، مجھے کوئی دلیل نہیں ملی، اب اپنی جماعت کا مذہب کا بھی بھرم رکھ تھا، آگے لکھا کہ ہمارے مذہب کی دلیلیں جو ہیں ربما یقول فی کتب ائمت المخطوطہ ابھی ضائع، ہمارے مذہب کی دلیلیں یا تو ہمارے اماموں کی لکھی ہوئی قلمی کتابوں میں ہوتی ہے یا پھر ان کتابوں میں ہوتی ہے جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، دلیل کا بھی انداز بڑا نرالا ہے، کہ ہمارے مذہب کی دلیل دیکھنی ہے تو امام کے یا کسی عالم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کسی کتاب میں ہوگی جو دنیا کے کسی کھدرے کونے میں پڑی ہوگی، یا پھر دلیل اس کتاب میں ہوگی جو ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، اور یہی وجہ ہے بعض انفیوں نے لکھا فقہ حنفی کی کچھ کتابیں مرتب کر کے نہر جیحون میں ڈال دی گئیں، جیسے کہ در مختار میں ہے، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام تسلیم آئیں گے نہر جیحون سے فقہ حنفی کا وہ صندوق نکال کر اس میں سے فقہ کی کتابیں نکال کر امام صاحب کے مذہب کے مطابق فیصلہ بالکل اسی طرح جیسے قول کے مطابق اس قرآن کو پڑھنے پر مجبور ہے اور اتنی دیر تک یہی قرآن پڑھتے رہیں گے جب تک 12واں امام غار سے اصل قرآن لے کر نہیں آ جاتا، یہ مقبول دہلوی نے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھا ہے، بصائر الدرجات کے اندر بھی موجود ہے، اور شیعہ حضرات کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اپنے امام کے حکم کے مطابق اس قرآن کو پڑھنے پر مجبور ہیں، لیکن جب امام اصل قرآن لے آئے گا تو ہم اس کو پھر پڑھیں گے، بالکل اسی طرح بعض انفیوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فقہ کا صندوق نعرے جیحون سے نکالیں گے پھر ہم اس کے مطابق پھر وہ اس کے مطابق فیصلے کریں، تو دلیلیں بھی ڈھونڈنی ہیں تو ان کتابوں میں جو ضائع ہو گئی، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، فضل و کرم ہے، اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ ہے، جو اللہ کی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے اندر آیا ہے، اور یہی دین آج ہمارے چھوٹے چھوٹے مدارس سے لے کر بڑے بڑے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہمارا آج کا پروگرام بھی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کئی ایک طلبہ اسلام نے حدیث کی کتابوں کو پڑھا، اور سب سے آخری کلاس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو پڑھا, اور آج اسی نسبت سے ہم دعوت و تبلیغ کے حوالے سے, قرآن و حدیث کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں. اور اہل الحدیث اللہ کے فضل سے قرآن اور حدیث کے محافظ ہیں, اور جب تک اہل الحدیث طالب علم زندہ ہیں کوئی شخص بھی کتاب اور سنت میں نقد نہیں لگا سکتا. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ نقد لگانے کی کوشش کی ہے. ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں, جب ان کو اپنے مذہب کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی حدیث کی کتابوں میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دور کی مثال نہیں دیتا, یہ آپ کے قریب آگے ملتان کی مثال عرض کیے دیتا ہوں. حدیث کی ایک کتاب امام ابو بکر ابن شہدا کی المصنف, وہ درود سے چھپ کے آئی, ابو سعید اللہام نے اس کی تحقیق کر کے اس کو شائع کیا. ملتان سے دیوبندیوں کے دو اداروں نے, طیب اکادمی والوں نے اور مکتبہ امدادیہ والوں نے اسی کتاب کی نقل شائع کی. درود کے چھپے ہوئے نسخے کی فوٹو کاپی چھایا کی, اور کیا کیا, چور بھی کچے ہیں, نقد لگانے کی بھی پوری طرح پریکٹس نہیں ہوئی. ایک نے یہ کیا, اس نے باقی پوری کتاب کا وہی سارا حق شائع کیا مکتبہ امدادیہ والوں نے, لیکن صفحہ 427 پر جہاں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ہاتھ نماز میں باندھتے تھے, حدیث میں آگے ذکر نہیں ہے کہاں باندھتے تھے. اس کی سند اور متن صحیح ہے, اب متن کے اندر اضافہ کر ڈالا. درود کے نسخے میں اس حدیث کے اندر تحت سرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا تذکرہ تک نہیں ہے. مکتبہ امدادیہ والوں نے پورا صفحہ نیا کمپوز کر کے, جس کا خط پوری کتاب سے نہیں ملتا, پورا نیا صفحہ کمپوز کر کے اس کے اندر شائع کر دیا. اور دوسرا مکتبہ طیب اکادمی والوں کا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے جب کتاب شائع کی تو تحریف سے پاک تھی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھی. اور جس کو یقین نہ ہو, جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کی لائبریری میں جا کر دیکھ لے, وہاں اس کا نسخہ پڑا ہوا ہے طیب اکادمی کا چھپا ہوا, تحریف سے بالکل پاک. لیکن بعد میں کسی نے یاد کروایا جس مقصد کے لیے کتاب شائع کی تھی وہ حل نہیں ہوا. اس نے کیا کیا, ایک اور نیا صفحہ چھپا, جس صفحے کا پورا کاغذ کتاب کے کسی صفحے سے نہیں ملتا, آج پیپر پر برقہ نیا چھایا کر کے پوری کتاب کے اندر وہ صفحہ کاٹ کر یہ نیا صفحہ ٹیپ کے ساتھ یا گوند سے جوڑ کر لے لیا. پوری کتاب میں اس برقے کا نہ رنگ ملتا ہے نہ اس کا خط جو ہے کہ نسخہ دن تحت سورہ لکھ کر جو داخل کیا وہ بھی نہیں ملتا. میرے پاس اللہ کے فضل سے یہ سارے نسخے موجود. کیا کیا انہوں نے, نقل مارنے کی بھی عادت نہیں, صحیح پتہ نہیں ہے. کبھی بھی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر اگر کسی نسخے کا اختلاف ہو تو حدیث کے اندر مشکات البلوغ المرام کے نسخے دیکھیں جو درسی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. اگر کسی جگہ کسی نسخے کا اختلاف ہو, عبارت کے اوپر نون نشانی دے کر حاشیے میں لکھ دیتے ہیں کہ یہاں کسی نسخے میں یہ الفاظ بھی ہیں, لیکن ان کم عقلوں کو یہ بھی نہیں تھا کہ عبارت کے اندر اضافہ کرنا تحریف کرنی ہو کس انداز سے کرتے ہیں. بریکٹ ڈال کر بریکٹ کے اندر لکھا ہے وہ فی نسخہ تحت سر رہا, پھر جھوٹ یہ بولا کہ سندھ کے اندر پیر محب اللہ شاہ صاحب کی لائبریری ہے, وہ کلمی نسخہ پڑا ہے جس کے اندر یہ اضافہ ہے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مکتبہ بھی جہاں نسخہ پڑا ہے وہ اہل حدیثوں کا ہے. شاہ صاحب کے مکتبے میں جا کر اگر نہیں دیکھنا, میں آپ کی رہنمائی ایک اور جگہ کرتا ہوں, جاؤ جامعہ اشرفیہ کی لائبریری میں اور اس میں ابن ابی شیبہ کا نسخہ فوٹو کاپی کیا ہوا بڑی تختی میں جامعہ اشرفیہ کی لائبریری میں موجود ہے. اس کی دوسری جلد کے اندر بالکل تحریف سے پاک یہ حدیث موجود ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھی ہے. اور میں نے جب اس لائبریرین سے کہا ہمیں اس کی فوٹو کاپی چاہیے, اس نے کہا یہاں بیٹھ کر حوالہ نقل کر لو, فوٹو کاپی نہیں مل سکتی. پھر میں نے اس کا صفحہ کتاب کا نمبر نوٹ کیا ہے. تو میرے بھائی, عرض کرنے کا مقصود یہ ہے جب انہیں ذخیرہ یہ بات نہ ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے, انہوں نے پھر حدیث کی کتاب میں تحریف کر کے اس کو نئے رنگ میں شائع کر دیا. بلکہ ایک اور بات کہتا ہوں, یہ مکتبہ انبادیہ والے جنہوں نے ملتان سے ابن ابی شیبہ تحریف کر کے شائع کی ہے, یہی مکتبہ انبادیہ جب مکہ المکرمہ سے یہ ابن ابی شیبہ شائع کرتا ہے اس کے اندر یہ تحریف بالکل نہیں ہے. میرے پاس مکتبہ امدادیہ مکے والوں کا نسخہ بھی, دو جلدیں انہوں نے شائع کر کے مفت تقسیم کی تھی, وہ بھی موجود ہے. اس کی دوسری جلد میں یہ حدیث موجود ہے, لیکن اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ناف کے نیچے باندھتے تھے. تو میرے بھائیوں, کرتے کیا ہے, دلیل نہ ملے حدیث کی کتابوں میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے. اور اشرف علی تھانوی نے بڑی ہی باسگاہ بات کہہ دی ہے, تذکرہ الرشید میں لکھا ہے, تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر کسی مکلف کے پاس کوئی ایسی حدیث آ گئے جو اس کے امام کے مذہب کے خلاف ہو تو مکلف کے دل میں پہلے حدیث کا استنکار پیدا ہوتا ہے, اسے انشراء و انبساط نہیں رہتا. یعنی مکلد کو خوشی نہیں ہوتی امام کے قول کے خلاف حدیث پا کر, اور مکلد انکار کی طرف جاتا ہے. اگر انکار نہ کر سکے پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے, خواہ وہ تاویل کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو, انکار نہ کر سکے حدیث کا پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے, تاکہ امام کے قول کا کسی نہ کسی معنی میں دفاع کیا جائے. تاویل کی بھی میں نے ایک مثال آپ کے اس علاقے میں یہ پیش کی تھی, جب کبھی کوئی حنفی غضب میں آ کر بیوی کو تین اکٹھی طلاقیں دے دیتا ہے پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. جب جاتے ہیں اپنے مولوی کے پاس وہ کیا کہتے ہیں, بھائی اس کا ایک ہی حق حلالہ کروانا پڑے گا. اور بعض مدرسے ایسے بھی ہیں جہاں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حلالے کا بندوبست بھی ہے, خود میرے پاس دور میں بند روڈ سے ایک دفعہ ایک بیچارہ روتا ہوا آیا. اس نے کہا میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی ہے. پھر میں نے چند دن گزارنے کے بعد بڑی دقت محسوس کی, پریشانی لاحق ہوئی, ندامت ہوئی. وہ کہتے میں اپنے مفتی سعید صاحب کے پاس شاہ فرید قبرستان بازار میں قبرستان کے کنارے جامعہ فریدیہ ہے, وہ کہتا میں شاہ فرید قبرستان کے پاس جامعہ فریدیہ میں مفتی سعید کے پاس گیا. اسے میں نے کہا حضرت جی میں طلاق دے بیٹھا ہوں, آپ مجھے فتوا دے دیں. انہوں نے کہا فتوا تو دے دیں گے پر بیوی کو ساتھ لے آؤ. میں نے کہا وہ تو میکے پر گئی ہے, اب وہ کہتے ہیں تو ان سے فتوا لے کے پھر دے دیں گے. کہنے لگے فتوا ہم لکھ دے گا کسی طریقے سے اس کو لے جاؤ. کہتا میں نے کہا حضرت جی پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے اس کا شرعی طریقے سے حلالہ ہوگا. اور ہمارے مدرسے کے قاری صاحب حلالہ کر دیں گے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیچارے کو پتا نہیں تھا حلالہ ہوتا کیا ہے. ہم نے کہا حضرت جی حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا مفتی صاحب نے بتایا کہ حلالہ یہ ہے, ہم دو تین دنوں کے لیے قاری صاحب سے اس کا نکاح کر دیں گے, دو تین راتیں وہ رکھیں گے, پھر طلاق دے دیں گے, پھر دوبارہ ہم اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیں گے. کہتا ہے ان کا یہ فتویٰ سن کر میں رونے لگ گیا, میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تین دن وہ قاری صاحب کے پاس رہے, وہ استعمال کرے, پھر دوبارہ میرے پاس آئے؟ کہنے لگا مفتی سعید نے کہا اچھا پھر دل نہیں مانتا غلط فتویٰ لینا تو سکیم موڑ چلا جا. وہ میرے پاس آ گیا, اس نے ساری داستان سنائی. میں نے کہا اگر مفتی سعید یہ فتویٰ لکھ دے تجھے کہ حلالے کا بندوبست بھی رکھا ہوا ہے, میں انشاءاللہ پھر آپ کو صحیح راہ بتاؤں گا اور مفتی سے بھی جا کے بات کروں گا. وہ جب گیا تو مفتی نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ لکھ کے نہیں دے سکتا, لیکن اگر تم نے حلالہ کروانا ہے تو بندوبست کرو. یہاں حلالے کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اور جب حلالے کی بات آتی ہے ہم انہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان یاد کرواتے ہیں جسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں دارقطنی نے, بیہقی نے, حاکم نے, نسائی نے, احمد نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له. ترجمہ میں اس کا پیر کرم شاہ بھیرے والے کا ذکر کیا کرتا ہوں, جو بریلویوں کا بہت بڑا پیر گزرا ہے, چیف جسٹس رہا ہے, اس کی تفسیر دیال قرآن ہے, اس کی دوسری کتاب دعوت و فکر و نظر دونوں میں اس نے ترجمہ یہ کیا حدیث کا, حلال کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار اور جس بغیرت کے لیے حلال کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار. ہم جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں اب انسی کہتے ہیں حلال ہو جائے گی, کیونکہ اس کو محلل جو کہا ہے حلال کرنے والا, اگر سے حرام کا کام ہے حلال تو کر دے گا نا. پھر اس حدیث کی تعویل کی, کیا تعویل کی ہے؟ فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب کنز الدقائق کی شرح مستخلص الحقائق دہلی کا جو نسخہ ہے اس کا صفحہ 126 اور جو کوئٹے سے اور پشاور سے چھپا ہے اس کا صفحہ 199 ہے. اس حدیث کے بارے میں کیا خبر ہے؟ لعلہ اراد باللام الرحمہ, شاید نبی علیہ السلام نے لعنت کے لفظ سے رحمت مراد لی ہے, اس لیے حلالہ کرنے والا بھی رحمت کا حقدار ہے اور کروانے والا بھی رحمت کا حقدار ہے. تھانوی نے بالکل سچ کہا کہ مکلف اگر انکار نہ کر سکے تو حدیث کی تاویل کا ہے, خواہ وہ کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو. حوالہ کھولے تو میں ذمہ دار ہوں, کوئی ہمسی اس حوالے کو چیلنج کرے کہ یہ حوالہ صحیح نہیں ہے, کتاب غلط ہے, دنیا کے جس خطے میں بھی بلاؤ, کسی آدمی کے جس مدرسے میں بلاؤ, ربانی یہ حوالہ پیش کرے گا. اگر حوالہ غلط ہو 31 میزائل آپ نے نکالے ہیں, جتنے سینکڑوں میزائل برسا سکتے ہو, ربانی اپنا وجود پیش کرتا ہے برسا لینا. لیکن حوالے کو غلط نہ ماسٹر حمید کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کی ذریت کر سکتی ہے. اللہ کے فضل سے یہ دونوں نسخے میرے کتب خانے میں موجود ہے. دہلی کا چھپا ہوا اس کا صفحہ 126 بھی ہے, اور کوٹے اور پشاور کا چھپا ہوا اس کا صفحہ 199 بھی ہے, جہاں حدیث رسول کی تعویل کر کے مذاق اڑایا گیا. اور یہ تو سارے ہی جتنے میزائل نکالے گئے ہیں ماسٹرین کے جمائے ہوئے نوالے ہیں, اور وہ گستاخ رسول تھا میں دعوے سے کرتا ہوں, اور اللہ کے رسول کی حدیث کی گستاخی کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے. اس کی لکھی ہوئی کتاب غیر مکلف غیر مستند نماز جو سرے گھاٹ حیدرآباد سے چھپی وہ نسخہ بھی ہے, اور مجموعہ رسائل گجرا والے سے چھپا اس کی تیسری جلد میں یہ کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے. اور پھر جب ہم نے یہ حوالہ دینا شروع کیا لاہور سے خدام آلاف والوں نے مجموعہ رسائل شائع کیا, تو اس کے اندر سے یہ جو بنا والا ذکر کرنے لگا انہوں نے خارج کیا, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ غلطی ہو گئی تھی. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو, آج ماسٹر امین کے وارث خیر المدارس والے جہاں اس کا بھائی مفتی انور اور مولوی نعیم جو اس کی کتابیں شائع کرتے ہیں, جس کو وہ حقوق دیا گیا ہے, جس کے ذمہ لگا گیا ہے, اس نے تجلیات صفدر 6 جلدوں میں شائع کی, اس کے اندر بھی یہ کتاب چھپی, اور اللہ کے فضل سے یہ حوالہ اس کے اندر بھی موجود ہے ملتان سے. کیا حوالہ ہے؟ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, سامنے کتیا اور گدی کھیلتی رہی, اور نماز کے دوران آپ کی نظر ان کی شرمگاہوں پر پڑتی رہی. آپ ذرا غور فرمائیں, کہتا ہے دوران نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدی اور کتیا کی شرمگاہ دیکھتے رہے. یہ بات کیوں بنائی؟ چکا حنفی کے ایک مسئلے کے دفاع کے لیے اللہ کے رسول پر بھی الزام عائد کر دیا. اور جن کا یہ نظریہ ہو کہ نبی علیہ السلام نماز میں والعیاذ باللہ شرمگاہ پر نظر دوڑا رکھے, وہ محب رسول ہو سکتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی کے ایک مسئلے کو بچانے کے لیے کیا گیا. جاؤ فقہ کی کتاب الاسباب النظر ابن نجیم کی, جسے ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے, کوئی مارا موٹا بندہ بھی نہیں ہے. ابو حنیفہ ثانی ابن نجیم الاسباب النظر, اس میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھ لے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے, لیکن اگر عورت کی شہوت بنظر شہوت نظر دوڑا لے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. قرآن اوپر سے دیکھ کر پڑھ لو تو نماز خراب ہو جاتی ہے, لیکن عورت کی شرمگاہ پر بنظر شہوت بھی دیکھ لیں تو کہتا ہے نماز خراب نہیں ہوتی. اس مسئلے کو بچانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے آپ پر الزام عائد کر دیا. کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام علیہ باللہ نماز پڑھتے ہوں اور پھر جانوروں کی شرمگاہ پر نظر دوڑاتے ہوں. یہ تینوں نسخوں میں موجود ہے. حیدرآباد سے چھپنے والا رسالہ غیر مکلفین کی غیر مستند نماز, اور وہی رسالہ مجموعہ رسائل جو پیر جی مشتاق صاحب نے شائع کیے ہیں اس کی تیسری جلد کے 350 صفحے پر, اور ملتان سے چھپنے والی تجلیات صفدر میں بھی لکھا ہے. جن لوگوں نے بتیرا ہی یہ بنا لیا رسول اللہ کی حدیث کی گستاخی کرنی ہے, ماسٹر نے اپنی کتاب میں کہا حدیث تو شیطان کے بچے کا نام ہے. کہتا حدیث تو شیطان کے بچے کا نام ہے, غنیت الطالبین میں لکھا. بیچاروں کو علم بھی ستیقہ ہوتا ہے, الفاظ بھی ماسٹر صاحب کو پڑھنے نہیں آتے تھے. پرائمری کا ماسٹر ہو, عربی کی ایک لائن بھی سیدھی نہ پڑھنا جانتا ہو, تو وہ جب بھی کوئی عربی کی کتاب پڑھے گا یا حوالہ دے گا تو ایسے ہی بول کے لائے گا. ایک لفظ ہے حدیث اور ایک ہے صدیق, ان میں فرق ہے. جس طرح صدیق ہے, صدیق کا معنی سب سے زیادہ بہت زیادہ سچ بولنے والا, اس سے مبالغہ ہے صدیق. اب صدیق کے بدل پر ہے حدیث, حدیث کا معنی باتونی, بہت زیادہ باتیں بنانے والا جیسے ماسٹر تھا, ایسے لوگوں کا نام حدیث ہی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے قول و فعل اور تقریر کا نام حدیث نہیں, اسے حدیث کہتے ہیں. آپ جو حدیث اور حدیث کا فرق نہ جانتا ہو, وہ حدیث کا لفظ بول کر کے شیطان کے بچے کا نام حدیث ہے. اور بھائی شیطان تو ہے ہی حدیث, بہتر کبار. اور ان لوگوں نے یقین داریے امانت اور بیانت کا خون کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نشتر چلائے ہیں. راڑ والے میں ایک دفعہ میں نے دوران خطبہ یہ بات کہی تھی, ماسٹر کی زندگی میں ہی اللہ کے نبی کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں, مسلم میں اور کتابوں میں, قرب قیامت کو امانت اٹھا دی جائے گی, اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنی امانت کسی آدمی کے پاس رکھوں, اسے کوئی امین آدمی نہیں ملے گا. امانت والا, امین کا معنی امانت والا, اسے کوئی امین نہیں ملے گا. پھر اس کو بتایا جائے گا ان فی بنی فلان رجل امینا, فلاں بستی میں, فلاں قوم میں, فلاں قبیلے میں ایک امین آدمی ہے. رجل امینا, ایک امین آدمی ہے, لوگ اسے امین کہیں گے, امانت دار ہے. ما عقلہ واضربہ واضحہ, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کتنا ہی ہوشیار چلاک ہوگا, لوگ اس کی ہوشیاری کی پر تعجب کرتے ہوں گے. ما عقله وعذربه وعذلبه. هل تعجب؟ لوگ اس کی چلاکت سمجھ تعجب کریں گے، کہیں گے یہ امیر ہے، لیکن لیسا فی قلبہ حبۃ من خردل من ایمان، اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. لوگ اسے امین کہیں گے، امانت نام کی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہوگی. بالکل یہی حال تھا اس کا، نام کا امین تھا، امانت نام کی چیز کوئی نہ تھی. جب بھی بولتا تھا رسول اللہ کی حدیث کے خلاف بولتا تھا، اور حدیث کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اسی کتاب میں اس نے لکھا ہے، وہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ گھر میں نماز پڑھتے، ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، بی بی عائشہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی. بی بی عائشہ آگے لیٹی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے جگہ تنگ تھی، آپ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے، وہ پیچھے کر لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے. اب اس حدیث کا استحضاء کرتے اس نے کہا، نبی علیہ السلام نماز میں سجدہ جا کر اپنی بیوی کے پاؤں دباتے تھے، پاؤں دبایا کرتے تھے. کہتا اگر حدیث کو مانتے ہو تو نماز کے اندر اپنی بیویوں کے پاؤں دبایا کرو. آپ ذرا غور سے فرمائیں، وہ موقع کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث کے الفاظ کیا ہے، اور اس کا مفہوم کیا نکالا جا رہا ہے. صرف یہ حدیث ہے رسول کا استحضاء. تو ثانی صاحب نے بالکل سچ کہا، یا تو حدیث کا انکار کرے گا، انکار نہ کر سکا تو پھر اسے تاویل کی فکر ہوگی، اور تاویل خواہ کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو. اور کتنے ایسے مسائل ہیں میرے بھائیوں، یہ لوگ سمجھتے بوجھتے کہ حدیث رسول بالکل واضح ہے، لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کی نماز کی ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پالی، اس نے صبح کی نماز پالی. من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے عصر کی نماز سورج ڈوب جانے سے پہلے ایک رکعت پالی، اس نے عصر کی نماز پالی. یہ نبی علیہ السلام کی بڑی واضح حدیث ہے کہ نماز سے بندہ لیٹ ہو گیا، ایک رکعت پڑی صبح کی، سورج نکل آیا، وہ اپنی باقی بھی ایک رکعت پڑھ لے، اس نے صبح کی نماز پا لی. عصر کی نماز سے لیٹ ہو گئی، ایک رکعت پڑی، سورج ڈوب گیا، اب اس نے باقی تین رکعتیں پوری کر لے، اس نے عصر کی نماز پا لی ہے. افریقہ کی کتابوں میں اس کی بڑی تعویل کی گئی ہے، کہتے ہیں صبح کی نماز نہیں ہوتی، عصر کی ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر قیاس کیا ہے، کہتے ہیں جی صبح کی نماز کا کامل وقت سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہے، تو عصر کی نماز کا جو مکروہ وقت ہے وہ سورج زرد پڑنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. عصر کی نماز اس نے مکروہ وقت میں شروع کی تھی، تو سورج ڈوب گیا تو آگے بھی وقت ضائع ہی ہے، لہذا اس کی عصر کی ہو گئی. کامل وقت میں اس نے فجر کی نماز شروع کی تھی، کامل وقت میں جب سورج نکل آیا تو وقت نہ رہا، لہذا اس کی نماز ہو گئی. یہ قیاس کا آپ کو معلوم نہیں تھا، جو بعد والے لوگوں نے کیا، نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ سیاح نکلے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا صبح کی بھی ہو گئی، عصر کی بھی ہو گئی. اتنی واضح حدیثوں کے بارے میں حنفیوں کی کتاب نسب الرایہ، کتاب الصلاح جلد نمبر ایک صفحہ 228 میں علامہ زیلی انفی نے لکھا ہے، وهذه الأحاديث أيضا مشكلة عن مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت عليه الشمس. کہتا ہے یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ صبح کی نماز ایک رکعت پالی اور سورج نکل گیا تو نماز ہو گئی. ہمارا مذہب میں جو صبح کی نماز کے باطل ہونے کا فتویٰ دیا گیا ہے یہ حدیث اس کے بارے میں بڑی مشکل ہے. میرے بھائیوں ان سے اشکال پڑتا ہے ان کو. کیوں کہ حدیث فقہ حدیث کے خلاف جاتی ہے. تو سب مانتا ہے حدیثیں صحیح ہیں. ہمارے مذہب میں صبح کی نماز باطل ہو جاتی ہے لیکن یہ بات ماننے کے بعد موجود بھی اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ ان کا ایمان سے انہیں ہاتھ دھونا پڑے. ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے سچی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کی مثال فقہ حنفی کی مشہور کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق علامہ ابن رجین کی جلد 5 صفحہ 115. کسی اسلامی ریاست میں اگر کوئی یہودی اور عیسائی جو ذمی بن کے رہ رہے ٹیکس دیتا ہے اور ٹیکس کے بدلے میں مسلمان اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کا مسلمانوں سے عہد ہو جاتا ہے وہ ٹیکس دے گا اپنا مذہب اپنے گھر کی چار دیواری میں رکھے گا اسلام کے خلاف بدزبانی نہیں کرے گا اپنے مذہب پر بے شک وہ عمل کرتا رہے مسلمان اس کی ٹیکس کے بدلے میں حفاظت کریں گے. اب ایسا ذمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے نبی علیہ السلام کو بکواس کرتا ہے آپ کی شان میں گستاخی ہے تو کیا پھر بھی مسلمانوں کے ذمے اس کی حفاظت ہے یا نہیں ہے؟ فقہ وہ شخص واجب القتل نہیں ہوتا اس کی حفاظت لازمی ہے اس کا حق نہیں ٹوٹتا. کتاب السیر ہزارہ البحر الرائق دیگر فقہ حنفی کی کتابوں میں کتاب السیر میں لکھا ہے ذمی رسول اللہ کو گالیاں دے اس کا عہد نہیں ٹوٹتا. جبکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے. اب کیا شافعی اس مسئلے میں حق پر ہے یا حنفی؟ یہ محاکمہ ہم نہیں کرتے تمہارے اپنے گھر کے لوگوں نے کیا ہے. البحر الرائق نے ابن نجیم نے 5 جلد 115 صفحے پر لکھا ہے نام نفس المومن تمیل الی قول المخالف فی مسئلہ سب لیکن اتباعنا للمذہب واجب. کہتا ہاں جس بندے سے نفس میں ایمان ہے عبارت بڑی قابل توجہ ہے نفس المومن ایمان کا نفس تمیل الی قول المخالف جس کے اندر ایمان ہے وہ ہماری بات بھی مانتا وہ ہمارے مخالف شافعی کی مانے گا. جس کے اندر ایمان ہے وہ انبیوں کی نہیں مانے گا کیونکہ انبی تو کہتے ہیں اس کی حفاظت کریں گے جبکہ شافعی کہتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کریں گے. وہ گالیاں دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واجب القتل ہے لیکن انبی کہتے ہیں بات شافعی کی درست ہے مومن آدمی اس کی بات مانتا ہے لیکن اتباعنا للمذہب واجب. ایمان جاتا ہے چلا جائے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے ہمارے لیے اپنے مذہب کی اتباع لازم ہے. ہم حنفیت کو نہیں چھوڑ سکتے اگر سے ایماندار بندہ سے اس مسئلے میں ہماری نہیں مانتا شافیوں کی مانتا ہے، لیکن ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے. تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے دھو لیں گے، لیکن اپنے ایمان کے قول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حنفیوں نے قول امام کو قول رسول سمجھا ہے. قاضی ابن عبدالعز نے، جو حنفیوں کے بہت بڑے قاضی اور مفتی گزرے ہیں، علی بن علی صدر الدین، اس نے اپنی کتاب الاتباع میں لکھا ہے قد غلط طائفہ فی تقلید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بٹھا دیا ہے. انزلو ہو منزلت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بٹھایا. تو میرے بھائیو، اہل حدیث میں اور مقلدین میں یہ بڑا واضح فرق ہے. مقلد کے نزدیک دلیل قول امام ہے، اور اہل الحدیث کے نزدیک دلیل اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے. اور بڑے بڑے حنفیوں نے لکھا ہے کہ ہماری دلیلیں امام کا قول ہے. تقریر ترمذی میں ایک مقام پر شیخ الہند محمود حسن نے صفحہ 71 پر لکھا ہے، بلکہ حسین احمد مدنی نے لکھا ہے کہ سوائے امام صاحب کے کوئی مقلد نہیں تقلید لائق امام ابو نفا کے سوا کوئی نہیں. کہتا ہے سوائے امام صاحب کے کوئی مقلد نہیں، اور مقلد وہ ہوتا ہے جس کے قول کو بلا دلیل مانا جائے. اسی حسین احمد مدنی نے تقریر ترمذی کے صفحہ 399 پر لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، یہ واقعہ بھی بڑا قابل توجہ ہے اور مقلد کی حقیقت کو نمایاں کرتا ہے. نماز میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا کھولنے چاہیے؟ تقریر ترمذی میں 399 صفحے پر لکھا ہے، ایک شافعی، ایک حنفی، ایک حنبلی، تین مقلد، تو وہ تینوں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. ایک مالکی کے پاس گئے، مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. اب تینوں مقلد مالکی مقلد کے پاس گئے، جا کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے، تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ مقلد مقلد سے دلیل پوچھتا. اب اس نے کہا آتا ہے میں مقلد ہوں، اگر مجھے دلیل کا پتہ ہوتا میں تکلیف کیوں کرتا؟ دلیل پوچھنی ہے تو جا کر مالک سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے. وہ تینوں خاموش ہو کر واپس آ گئے، انہیں سمجھ آئی کہ مقلد کا کام ہی نہیں ہے دلیل پوچھنا. مقلد آنکھیں بند کر کے جدھر اس کا امام کھینچتا چلا جائے وہ ادھر ہی جائے گا. اسی طرح اجاہ العدلہ نے شاہ الہند مولوی محمود حسن نے لکھا، سوائے امام کے اور کسی کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا، سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا درجہ عقل ہے. کہتا ہمارے خلاف اگر کوئی آدمی دلیل پیش کرے قرآن کی، حدیث کی، کوئی اور دلیل لے آئے، تو یہ دلیل پیش کرنا عقل سے بعید ہے. ہمارے اوپر حجت پیش کرنی ہے تو امام کا قول لے کر آؤ، پھر امام کے قول سے ہوئے ایک حجت پیش کرتا. میرے بھائیوں، آج انفیوں کے جتنے مدارس اور مسئلے ہیں ان کے اندر پڑھانے والے ان کے استاد قاری مدرسین وائزین تقریباً 99% پڑھا کر اجرت لیتے ہیں. انفی مولوی کو تنخواہ ملتی ہے مسجد سے, قاری کو بھی ملتی ہے, خطیب بھی تنخواہ لیتا ہے, مدرس بھی تنخواہ لیتا ہے. اب یہ سارے تنخواہ لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اجرت علی قرآن بالکل حرام ہے. اور تیسری صدی ہجری تک سارے حنفی قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا حرام سمجھتے تھے. اگر تمہارے اوپر حجت قول امام سے ہی ہوتی ہے تو آج کے بعد کوئی حنفی مولوی, کوئی حنفی خطیب, کوئی حنفی قاری, کوئی حنفی مفتی تنخواہ مت لے, کیونکہ امام صاحب کے قول میں اجرت علی القرآن حرام ہے. لیکن یہ لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. جب ہری باری آتی ہے کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ہمارے خلاف دلائل قائم نہ کرو سوائے امام کے اور کسی کے قول سے ہمارے خلاف حکم قائم کرنا بعید عقل ہے. تو اگر عقل یہی ہے کہ امام کے قول سے ہی حجت ہوتی ہے تو امام کا قول تو یہ ہے کہ اجرت علی القرآن حرام ہے. دوسرا مسئلہ جس کا فقہ حنفی میں کوئی مناسب علاج ہی موجود نہیں ہے. اگر کسی آدمی کی کسی عورت کا شور گم ہو جائے, کسی عورت کا خامد لاپتہ ہو جائے, اصل حنفی میں اس کا کوئی مناسب عقلی اور نقلی حل موجود نہیں ہے. کیا فقہ حنفی والوں کے مختلف اقوال ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ وہ عورت 90 سال تک بیٹھی انتظار کرتی رہے, 90 سال کے بعد اس کے خاوند کے اوپر مر جانے کا حکم لگایا جائے گا, پھر 4 ماہ 10 دن گزارنے کے بعد اگر نکاح کرنا چاہے تو کر لے. دوسرا قول 120 سال تک. تیسرا قول اس کے ہم عمر عورتیں ساری مر جائے, وہ بیچاری اکیلی رہ جائے, پھر سے نکاح کی اجازت دی جائے. یہ مناسب حل ہے اس مسئلے کا. اب یہ نکلے فقہ حنفی سے جا کر امام مالک کے قدموں میں گر گئے کہ ہمارا امام تو حل نہیں کر سکا, ہم تمہاری فقہ سے فتوا لے لیتے. بلکہ آپ کو چونکہ بخاری کی تقریب کا موقع ہے, بخاری کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل میں جب یہ لوگ شریف فیصلے کر کے لکھتے ہیں, علماء کے دوران بات ہوتی ہے, اور اللہ کے فضل سے اس کونسل میں ہماری جماعت کے بڑے مشہور محدث اور محقق الاثر فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ, وہ بھی اس کونسل کے رکن ہیں. انہوں نے ایک دفعہ بتایا مفتی تقی عثمانی اور دیگر حنفی علماء اور ہم لوگ موجود تھے, زوجہ مفقود اور فیصلہ آیا کہ عورت کا خامد لاپتہ ہو جائے تو کیا قانون بنانا چاہیے ملک میں. امام مالک قول پر قانون بنا دو کہ 4 سال تک انتظار کیا جائے گا, اس کے بعد 4 ماہ 10 دن کر اگر عورت نکاح کرنا چاہے تو اس کو اجازت دے دی جائے گی. اور امام مالک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اس مسئلے میں درج کیا. جب قانون پاس کرنے لگے. مولانا ارشاد اللہ قصری حسدہ اللہ کہنے لگے مولانا ٹھہرو ایک اور قول بھی ہے. کہنے لگے وہ کون سا؟ فرمانے لگے ایک سال تک. کہنے لگے یہ کہاں ہے؟ ہمارے علم میں تو نہیں ہے. انہوں نے کہا بخاری شریف میں. کہنے لگے لاؤ بخاری. مولانا ارشاد اللہ قصری فرماتے ہیں لے آؤ. اصل میں نے کیا بخاری کا دورہ ہی ہوتا نا. ویسے سات سال تک وہ فقہ پڑھا پڑھا کے جب پکا کر لیتے ہیں ساتویں سال جس کو موقوف علیہ کہتے ہیں وہ مشکات پڑھا دیتے ہیں پھر ایک دورہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دورہ پڑتا ہے وہ پھر بس چال سو چال پڑے جاتے ہیں. نہ اس شگرد کو اس میں سوچنے سمجھنے کا موقع نہ کوئی بصیرت. تو بڑے بڑے مفتی تھے انہوں نے کہا بخاری میں کھا ہے. مولانا نے فرمایا لاؤ بخاری. بخاری لائی گئی انہوں نے نکال کر سامنے رکھا اور کہا ایسے عمر کے قول کی پشت پر تو کوئی مرفوع دلیل بھی نہیں ہے. امام بخاری نے جو طریقہ اختیار کیا ہے جو مسئلہ دیا ہے اس کی پشت پر ایک دلیل بھی موجود ہے کہ انہوں نے جس کی کوئی چیز گم ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا سال تک اعلان کرتا رہے جس کو کوئی چیز گم شدہ ملے سال تک اعلان کرے. امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے کہ خاوند گم ہو جائے تو اس کا بھی سال تک اعلان کر لو کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا گم کوئی چیز ہو جائے سال تک اعلان کرو. اور مولانا نے کہا آج تو سال بھی بڑا ہے ذرائع ابلاغ اس قدر تیز ہے اخبارات ریڈیو ٹی وی نیٹ چند لوگوں میں خبر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دی جاتی ہے اور جب ایک پورا سال ریڈیو پر ٹی وی پر اخبارات پر جرائد اور رسائل میں نیٹ پر یہ پیغام نشر کر دیے گئے کہ فلاں عورت کا شور گم ہو گیا ہے تو سال کے اندر تو کل پھر شوقی صورت ہی نہیں رہتی. وہ کہنے لگے سارے انفی یہ قانون بننا چاہیے اس کو لکھ دو. اسلامی نظریاتی کونسل نے پھر وہ قانون پاس کر دیا. تو میرے بھائیو آل عزیز تو جو بات ذکر کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اس کی پشت پر کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. دلیل نہ ملے ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور دلیل کی طلب میں رہتے ہیں. جب کبھی رسول اللہ کی حدیث سے دلیل مل جائے اس کے مطابق بات کرتے ہیں. اگر دلیل نہ ملے اپنا خامخواہ کا فتویٰ چڑھنے کی بجائے ہم سکوت اختیار کر لیتے ہیں اور اسے ہی بہتر سمجھتے ہیں. اور سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ تھا اگر کوئی مسئلہ آ جاتا کتاب و سنت سے نہ ملتا تو اس پر خاموشی اختیار کر لیتے اور واللہ عالم کہتے یا لا ادری کہہ دیتے. یہ سنن دارمی کے مقدمے میں تفصیل کے ساتھ آثار اس مسئلے کے موجود ہے. تو میرے بھائیو آر اور حدیث کا مسئلہ دلائل پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ اناف کے عام مسائل کا کئی جگہ حل ہی نہیں ہوتا. تو اس مسئلے کا صوفیوں کے پاس کوئی حل نہیں تھا. ادھر امام مالک کے قول پر فتویٰ پہلے دیا اور اب تو بڑے بڑے نے امام بخاری کی دلیل کے مطابق فتویٰ بلکہ قانون پاس کر دیا. پھر یہ بھی یاد رہے ایک انفی مقلد نے تو یہاں تک لکھا ہے جال حق جلد ایک صفحہ 26 کہ دس چار مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں اگرچہ وہ صحابہ کے قول اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو. کہتا اگر کوئی بات صحابی کے قول کے مطابق ہو حدیث رسول کے مطابق ہو قرآن کی آیت کے مطابق ہو اتنی دیر تک اس کو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ چاروں میں سے کسی ایک نے نہ کہا ہو. آج پھر کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے. میرے بھائیو آپ غور کرو, جن کے مذہب میں قرآن اور حدیث کو ظاہری معنی لینا, جو واضح ظاہر احکام ان کو لینا کفر کی جڑ ہو, اور چار اماموں سے باہر نکل کر دینا جہنم میں جانا ہو, ناری بننا ہو, ان لوگوں کے ماں کے اوپر ماتم نہ کیا جائے تو جو کالے امام کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے, قرآن کی آیت کو چھوڑ دیں گے, حدیث کے حاصل چھوڑ دیں گے. قرآن اور حدیث کے موقف میں اور ان کے موقف میں بڑا واضح فرق ہے. اور میرے بھائیوں, ان دوستوں نے کتنے ہی ایسے قاعدے اور قوانین بنائے ہیں جن کی روح سے انہوں نے صحابہ کا بھی احترام نہیں کیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رد کیا ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, حنفیوں کے مدرسوں میں اصول فقہ حنفی کی کتاب نور الانوار پڑھائی جاتی ہے. نور الانوار میں حسامی گئے اور ملا خسرو کی میرا الاصول گئے, کشف الاسرار بزدوی گئے, حنفیوں نے قاعدہ لکھا ہے. کیا قاعدہ ہے؟ آپ کے پاس پارٹی اور وہ حدیث قیاس کے خلاف آ جائے پھر ہم دیکھیں گے یہ حدیث بیان کرنے والا راوی, اگر بیان کرنے والا راوی یہ حدیث غیر فقہ ہوا تو روایت ہم قبول نہیں کریں گے, قیاس کا ورنہ دروازہ بند ہو جائے گا. اگر فقیہ اور مجتہد ہوا پھر ہم روایت کو لے لیں گے. مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ صحیح بخاری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصم الابل والغنم, اگر کسی آدمی نے بکری یا اونٹنی فروخت کرنی ہو تو اس کا دودھ روک کر مت رکھے. کسی نے بکری بیچنی ہو یا اونٹنی بیچنی ہو, بکری اور اونٹنی کا دودھ مت روک کر رکھے. اس لیے اگر دودھ روک کر رکھے گا تو خریدار دھوکے میں آ کر یہ سمجھ کر کہ یہ بکری اور اونٹنی زیادہ دودھ دیتی ہے, وہ جانور دھوکے میں آ کر خرید لے گا اور اس کو نقصان ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ایسا جانور خرید بیٹھے دھوکے میں آ کر, اس کو اختیار ہے چاہے تو جانور رکھے یا واپس کر دے. اگر وہ جانور واپس کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ساتھ کھجوروں کا بھی اس کو واپس کر دے. نور الانوار میں ملا جیون انسی نے لکھا فإن هذا الحديث مخالف للقياس من كل وجه, یہ حدیث ہر لحاظ سے قیاس کے خلاف جاتی ہے. حدیث ہر لحاظ سے قیاس کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے. کیسے؟ کہتا ہے اس نے جو ایک آدھ دن رکھ کر دودھ پیا ہے, دودھ کے بدلے میں سات کھجوریں دے رہا ہے, دودھ کی جنس اور ہے اور کھجور کی جنس اور ہے, دونوں جنس کے لحاظ سے بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اور یہ بھی دیکھیں, ہو سکتا ہے اس نے جتنا دودھ پیا ہو اس کی قیمت زیادہ ہو اور کھجوروں کی کم, یا کھجوروں کی قیمت زیادہ ہو دودھ کی کم. نہ قیمت کے لحاظ سے ان کی نیت اور ایک جنس بنتی ہے، نہ جنس کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، لہذا ہر لحاظ سے یہ حدیث قیاس کے لائق آ گئی ہے۔ اب کیا اس حدیث کو مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ حدیث کا راوی کون ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ابو ہریرہ تھے وہ غیر فقیہ تھے، وہ مجتہد نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو قیاس کے خلاف آ گئی ہے ان کے غیر فقیہ ہونے کی وجہ سے حدیث رد کر دی جائے گی، قیاس کو لے لیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائیں، جہاں سوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ امام بخاری بڑے حکیم اور دانا محدث تھے، بڑے فقیہ تھے۔ بخاری نے یہاں کمال ہی کر دیا، اصول شاشی کا حاشیہ لکھنے والا صاحب فصول الحواشی یہاں چیخ اٹھا، اس نے کہا قاعدہ تو ہم نے یہ بنایا ہے لیکن ہاں دقت ان کبھی، لیکن یہاں ایک بہت بڑی بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ اس حدیث کے مطابق امام بخاری میں، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بیان کیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود تو وہ ہے جو مجتہد اور فقیہ تھے، بلکہ انفی تو کہتے ہیں ہماری فقہ کا کھیت ہی انہوں نے بویا ہے۔ درے مختار میں لکھا ہے، درے مختار، در کا معنی موتی اور مختار کا معنی چنا ہوا۔ اس چنے ہوئے موتی سے یہ ایک موتی بھی پلے باندھ نہیں دیے۔ کہتے ہیں فقہ کا کھیت عبداللہ ابن مسعود نے بویا، اس کھیت کو پانی الکمہ اور اسود نے دیا، پھر اس کھیت کی کٹائی ابراہیم نخی نے کی، اور توری اور دانا جدا جدا حماد بن ابی سلیمان نے کیا ہے، اور اس دانے کو امام ابو حنیفہ پیسا ہے، قاضی ابو یوسف نے اس کا آٹا گوندا ہے، امام محمد نے اس کی روٹیاں پکائی ہے، اور یہ ساری قوم فقہ کی یہ روٹیاں کھانے والی ہے۔ اور یہی وجہ ہے ان کی ایک چھوٹی سی کتاب نام ہے پکی روٹی، پکی روٹی۔ میں نے اس کے دو نسخے سنبھال کے رکھے ہوئے، جب ہم ہنسی تھے عربی نہیں ہوئے تھے، ہمارے دادا جی بھی امام مسجد تھے، اور ہمارے گھر کل فقہ ہنسی کا فرمایا، پکی روٹی تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ کے، اور بہشتی دیور حکیم الامت دیوبندیہ اشرف علی تھانوی صاحب کا، یہ پورا کل فقہ ہنسی کا سرمایہ ہوتا تھا، اور جس مولوی کے پاس یہ ہوتا تھا وہ اچھا بھلا امام شمار ہوتا تھا۔ پکی روٹی نام ہی اس لیے رکھا، مولوی یہ مسئلے پکا لے روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور آج بھی کئی دیہاتوں میں مولوی حضرات کو روٹی ملتی ہے۔ یہ وہ فقہ کی روٹیاں ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود جن کا کہتے ہیں فقہ کا کھیت بویا ہوا ہم کھا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اسی کھیت کی بعد روٹیاں ان کو لڑ جاتی ہیں۔ پھر ابن مسعود کی بات کو بھی رد کر دیتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کی بات بھی رد کرتے ہیں، جاؤ کسی چھوٹی کتاب کی بات نہیں ہے، فقہ ہنفی کا ستون محمد ابن حسن شیبانی کی کتاب کتاب الاثار اٹھا کر دیکھو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نماز بھی حنفیوں کو پسند نہیں آئی. عام طور پر کہتے ہیں ہم نماز عبداللہ ابن مسعود کی لیتے ہیں، جب وہ عدم رفا کی ان کی روایت پیش کرتے ہیں پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اس قدر بیان کرتے ہیں گویا تمام صحابہ سے آگے نکالتے ہیں. اسی عبداللہ ابن مسعود کی نماز پڑھنے والی حدیث نقل کر کے امام محمد نے کتاب الاثار میں لکھا نماز کے تین مسئلے. عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی، اذان اور اقامت بھی نہیں گئی، دو شگرد الکما رسبت ساتھ تھے، انہیں پیچھے ہٹا دیا، اور پیچھے ہٹانے کی وجہ ایک کو بائیں اور ایک کو بائیں کھڑا کیا، درمیان میں کھڑے ہو گئے، اس طرح جماعت کرائی، اور جب رکوع ہوئے ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے جوڑ کر اکٹھے کر کے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیے، جسے تصدیق کہتے ہیں. ایسے نماز پڑھائی امام محمد نے. یہ روایت لکھ کر عبداللہ ابن مسعود کی، آگے لکھا ہے لم ناخذ بقول ابن مسعود اس صلاح سے، ان تینوں مسئلوں میں ہم نے عبداللہ بن مسعود کی نہیں مانی. جب دل کرتا ہے عبداللہ بن مسعود کی بات بھی رد کر دیتے ہیں. اور عرب یہ کر رہا تھا، امام بخاری بڑے حکیم و دانا تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں کھٹکتے ہیں. امام بخاری نے جہاں حضرت ابو ہریرا والی یہ حدیث نقل کی کہ اونٹنی اور بکری کا دودھ رو کر مت رکھو، اس کے بعد اسی کے مطابق فتویٰ نقل کر دیا عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ عنہ، تاکہ حنفیوں کو پتہ چلے اگر یہ حدیث قیاس کے خلاف ہوتی عبداللہ بن مسعود جنہیں تم بھی شکی مانتے ہو وہ اس کے مطابق فتویٰ نہ دیتے. اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس کی شرح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں امام بخاری نے یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ حدیث قیاس جلی کے خلاف ہوتی تو عبداللہ بن مسعود اس کے مطابق فتویٰ نہ دیتے، یہ قیاس کے خلاف نہیں ہے. بہرحال حنفیوں نے قاعدہ بنا دیا کہ ابو ہریرہ، انس بن مالک، بلال، سلمان فارسی، سلمہ بن محبت رضی اللہ تعالی عنہم یہ غیر فقیہ صحابی ہے. التحریر ابن حمام کی التقریر والتحذیر، ابن امیر الحاج کی نور الانوار، ملا دیوان کی حسامی کی شروحات، ساری اصول فقہ کی کتابوں میں ان صحابہ کو غیر فقیہ لکھ کر منکرین حدیث کی راہ ہموار کر دی ہے. آج حدیث کا انکار کرنے والے لوگ اگر بد زبانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. عرب میں ایک منکر حدیث ابو ریا بھی اٹھا، نے ایک کتاب لکھی الازواج السنۃ المحمدیہ، بول کر اس نے حضرت ابو ہریرہ کو گالیاں دی اور شیعہ حضرات نے اس کا ترجمہ کر کے ایران سے چھاپا، نام رکھا حدیث سے دکھا، بد زبانی کی سیدنا ابو ہریرہ کو، اور دور نہ جائے بعض حنفی بھی سیدنا ابو ہریرہ پر زبان چلاتے ہیں. جاؤ علامہ زہبی کی سیر والا میں نبلا اٹھا کر دیکھو، اور علامہ دمیری کی حیات الحیوان، اس کے اندر لکھا ہے بغداد کی مسجد میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا، ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی، مقابل ایک جوان حنفی تھا، اس حنفی نے کہا ابو ہریرہ غیر و مقبول فی الحدیث، غیر و مقبول فی الحدیث، ابو ہریرہ کی حدیث پیش کرو وہ تو حدیث میں قابل قبول ہی نہیں ہے. اللہ پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کرامت ظاہر کر دی، مسجد کی چھت سے اس حنفی کے اوپر ایک سانپ گر پڑا اور وہ آگے آگے دوڑ پڑا، سانپ اس کے پیچھے لگ گیا. لوگوں نے اس کو کہا توب توب، اللہ کے بندے توبہ کر لے، توبہ کر لے، تو نے صحابی رسول کی توہین کی ہے. اس نے پھر اللہ سے توبہ کی، تو امام صاحب بھی لکھتے ہیں فغابت الحیا، پھر وہ سانپ غائب ہو گیا. تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ابو ہریرہ غیر و مقبول فی الحدیث. ایک طرف کہتے ہیں جی یہ لوگ صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے. بھائی معیار حق کا معنی کیا ہے؟ تم نے تو خود صحابہ کو معیار حق نہیں مانا. آج ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، دل کی تختیوں پر لکھ لو میری نہیں ہے، تاریخ بغداد میں اور تاریخ مدینہ السلام کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ابن ابی کی کامل میں یہ روایت موجود ہے. میرے بھائیو کتاب السنا اٹھا کر دیکھ لو، تمہارا پیشوا تو صدیق اکبر کا ایمان اور ابلیس کا ایمان ایک ہی سمجھتا. کس نے صحابہ کو معیار حق مانا؟ میں کتنے صحابہ کے نام لے کر اصول بدا انبیاء کی بڑی بڑی کتابیں عرض کر سکتا ہوں جس میں کسی صحابی کو مجہول العدالت لکھا، مجہول العدالت. حالانکہ یہ اہل الحدیث کا محدثین کا متفقہ اصول ہے، الصحابہ کلہم صدوق عدول، تمام صحابہ سچے اور عادل تھے. تمہاری نور الانوار میں لکھا ہے واقعہ بن معبد مجہول العدالت ہے، پتہ ہی نہیں تھا عادل ہے کہ نہیں. صحابہ کا احترام کس نے کیا؟ آئیے قرآن کا ایک مقام عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عرض پیش کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان منافقوں سے کہا جائے ایمان اس طرح لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنوا کما آمن السفہاء. طالب علم بھائیو یہ بات لکھ لو، کہنے لگے کیا ہم ایسے ہی مان لیں جیسے سپہا مان لائے. سپہا کس کو کہتے ہیں؟ سپاہی ان کی جمع ہے، امام ابن کثیر نے رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھا کہ قلیل الرائے کو صفی کہتے ہیں. دوسرا معنی یوں سمجھ لو غیر فقیہ کو صفی کہا گیا. تو منافقوں نے صحابہ کو کہا یہ غیر فقیہ ہے، قلیل الرائے ہے، ان کے پاس رائے نہیں ہے، فقاہت نہیں ہے، لا شعور ہے. اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار کان کھول کے سن لو، میرے نبی کے صحابہ کو قلیل الرائے کہنے والے آج گئے ہیں میرے بھائیو، کتابیں کھولو کلارے صحابہ کو کلی بھائی کہا، میں نے ابھی ایک حال آپ کے سامنے نور الانوار کی پیش کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ قلیل الرائے غیر فقیہ، اے وہ آدمی تو فقیر مجتہد نہ بنا جس نے صاحب قرآن کے قدموں میں بیٹھ کر دین پڑھا، اور وہ فقیوں کا تاج اور امام بن گیا جنہوں نے ایک امتی سے درس لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے والا تو فقیر نہیں ہے مجتہد نہیں ہے جسے فاروق اعظم نے اپنے ایام خلافت میں یمن کا چیف جسٹس بنا دیا تھا، وہ تو فقیر نہیں تھا، اور جنہیں 128 محدثین حدیث رسول میں قابل قبول نہیں سمجھتے وہ فقیروں کے بھی امام ہیں. یاد رکھو یہ ایک سازش ہے، یقین جانیے ان سے بڑے بڑے امام قرآن میں بھی حدیث میں بھی ٹھکانے بھی موجود ہے، اور ان کے گھر کی گواہی عرض کرتا ہوں، امام محمد وہ ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے پاس بھی پڑھا ہے، مالک کے پاس بھی پڑھا ہے، حدیث ملی آ کر مدینے امام مالک کے قدموں میں، مالک کے بھی شاگرد امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد. ایک دن امام محمد اور امام شافعی کا مناظرہ ہو گیا، جاؤ ابن ابی حاتم راضی کی مناقب شافعی، بہکی کی مناقب شافعی، مقدمہ الجرع والتعدیل، حلیات الاولیاء، سیر اعلام النبلاء، اٹھا کر دیکھو امام محمد اور امام شافعی کا مناظرہ ہو گیا. محمد کہنے لگے کیا تمہارے امام مالک بڑے عالم ہے یا ہمارے امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہے؟ شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے حکیم اور دانا اور مناظرے کے فن کے امام تھے. شافعی فرماتے ہیں محمد علل انصاف بات کرنی ہے، انصاف کی روح سے بات کرنا چاہتے ہو قسم کھا کے بتاؤ قرآن پاک دے مالک بڑے عالم ہیں یا ابو حنیفہ؟ اب قسم کھا کرنا پھر انصاف ہی پڑتی ہے. قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم تھے. امام شافعی کہتے ہیں حدیث میں، امام محمد قسم کھا کر کہتے ہیں حدیث میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہے. شافعی پوچھتے ہیں آثار صحابہ میں، امام محمد نے کہا آثار صحابہ میں بھی مالک ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہے. امام شافعی فرماتے ہیں فلم یبقا الا القیاس، پیچھے قیاس کے سوا کچھ باقی نہیں رہا. قرآن میں بھی بڑے عالم، حدیث میں بھی بڑے عالم، آثار صحابہ میں بھی بڑے عالم، پیچھے قیاس رہ گیا. فلم یبقا الا القیاس، شافعی نے کہا فمن لم یعرف الاصول فعلى اي شيء يقين، جس کو اصول کا علم نہیں ہے یعنی قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، آثار صحابہ کا علم نہیں ہے، فمن لم يعرف الاصول فعلى اي شيء يقين، تو وہ قیاس کس چیز پر کرے گا؟ امام محمد نے قسم کھا کر سمجھا دیا کہ امام مالک قرآن میں حدیث میں آثار صحابہ میں امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم تھے. تو حدیث کے بڑے بڑے امام موجود ہیں, بڑے بڑے فقیہ موجود ہیں, لیکن یہاں سازشیں کر کے باقیوں کا مقام گرایا گیا, صحابہ کرام پر تیر چلائے گئے, ان کو غیر فقیہ قرار دے کر اپنے امام کو سراج الامت بنایا گیا, بلکہ اپنے امام کی منقبت میں حدیثیں بنا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی گئی. درہ مختار کا مقدمہ اٹھا کر دیکھو, انہوں نے اپنے امام کی شان کو بڑھانے کے لیے حدیث بدا کی. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, انا آدم استخر بی وانا افتخر برجل من امتی اسمہ نبی وکنیتہ ابو حنیفہ وہو سراج امتی. کہ آدم علیہ السلام نے پوری میری اپنی امت پر اولاد پر پوری اولاد میں سے مجھ پر فخر کیا, اور میں نے اپنی پوری امت میں سے امام ابو حنیفہ پر فخر کیا ہے, اور وہ میری امت کا چراغ ہے. یہ روایت بنا کر صحابہ سے بھی آگے نکال دی کہ نبی علیہ السلام کو پوری امت میں سے سوائے امام ابو حنیفہ کے کوئی بندہ ہی نہیں ملا. تو میرے بھائیو, ہمارے نزدیک معیار کوئی امام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جس امام کی بات بھی کتاب اللہ اور سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آ گئی ہے ہم اسے قبول کریں گے, اور جس کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرا گئی, کہنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے. کیونکہ ہمارا معیار کوئی شخصیت نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے, کوئی فقیہ نہیں ہے. ہمارا معیار اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی حدیث اور سنت ہے. جس امام نے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات بتائی, ہم اس کو مانیں گے, کیونکہ پھر وہ امام کی بات نہیں ہے, وہ اللہ رسول کی بات. جبکہ ہمارے بھائیوں کا نشتر اور میزائل چلانے والوں کا معیار قرآن و حدیث نہیں ہے, ان کا معیار قول امام, ان کے نزدیک دلیل ان کے امام کا قول ہے. امام کے قول کے سوا وہ کسی دلیل کو صحیح معنوں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ آج کل تو کئی ایسی دلیلیں بھی وہ اپنے امام کے طرف سے پیش کرنے لگ گئے ہیں جو دلیلیں ان کے امام کے شاید حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو, ایسی تراشنی شروع کر دی ہے. برکیس وقت چونکہ کافی ہو رہا ہے, میں نے بھی اپنے گلے کے اوپر بڑا زور دے کر آپ بھائیوں سے کچھ دیر گفتگو کی ہے, آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں اور اختصار سے ان کے جوابات کو عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں, ایک بھائی نے سوال لکھا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر ماننے کا عقیدہ کس طرح سے توحید کے منافی ہو سکتا ہے؟ جو بھائی نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, ان کا یہ موقف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں, کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے, اور ذرے ذرے کو دیکھنا اس پر نظر تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی زندگی میں کئی واقعے آئے تھے, کئی چیزیں پوشیدہ رہ گئی تھی, کئی مثالیں حدیثوں میں موجود ہیں. صرف ایک دلیل عرض کرتا ہوں, ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے, آپ کے پیچھے صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے, اچانک نماز میں آپ نے جوتے اتار دیے. صحابہ کرام متبع رسول تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا, انہوں نے بھی جوتے اتار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے جوتے اتارے ہیں, ہم نے بھی اس لیے اتار دیے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تو اس لیے جوتے اتارے ہیں, انا جبریلا اتانی فاخبرنی انا فیہما قذرا. جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ کے جوتوں کے نیچے کوئی گندگی لگی ہے، میں نے اس لیے جوتے اتار دیے ہیں. میرے بھائیوں یہاں غور کیجیے، اگر آپ کی ذرے ذرے پر نگاہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا جوتا پہن کر نماز پڑھتے جس کے نیچے گندگی لگی ہوتی؟ ہر چیز کے اوپر نظر، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. رب کا قرآن کہتا ہے آسمان اور زمین میں اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمارا نظر کا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ جس کے بارے میں یقین کیا جائے کے بارے میں سمجھا جاتا ہے اس پر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے صفت میں مشارکت ہے، جس وجہ سے یہ توحید کے منافی ہے. دوسرا سوال لکھا تھا درود و سلام نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں یا کے فرشتے پہنچاتے ہیں؟ خود سننے والی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں. اس معنی کی کئی ایک روایات طبرانی میں، ابو داؤد وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں. ایک امام مسجد کہتے ہیں جی اس نے غلطی کر کے سرکس دیکھ لی، پھر اس کو اپنی غلطی پر ندامت ہوئی، اور ندامت کے بعد اس نے جماعت کے سامنے بھی معافی مانگی اللہ سے، خلوت میں بھی اللہ سے معافی مانگی. تو کیا جو شخص امام ہو کر ایسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے اور پھر اس پر توبہ بھی کر لے تو وہ امامت کا حقدار رہتا ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو انسان غلطی کر لیتا ہے صرف وہ شخص جو کفریہ یا شرکیہ عقیدہ اپنائے، وہ امام نہیں ہو سکتا. عقیدہ توحید کا ماننے والا، سنت کو ماننے والا اگر کسی وقت امام کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے پھر اس پر توبہ کر لے کر تو اس سے وہ امامت سے معذول نہیں کیا جاتا. جو لوگ میرے بھائیو امام کی کوئی غلطی دیکھ کر اس کے اوپر فتویٰ جڑ دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، انہوں نے کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ وہ خود غلطیوں سے پاک اور مبرہ پیدا کیے گئے ہیں؟ مقتدیوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی. اس لیے امام کی غلطی تو نظر آتی ہے، مقتدی اپنی غلطیاں کیا میں کہتا ہوں غلطور جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ بھی کر جائے تو اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا. امام بیچارہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو امامت کی وجہ سے معذول کر دے؟ میرے بھائیوں نہیں. فاسق و فاجر بھی کوئی شخص ہو اگر نماز پڑھا دے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. امام انسان ہے، آدم کی ذریت سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نسی آدم و نسی ذریت ہو، آدم علیہ السلام بھول گئے اور آدم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد بھی بھول گئی. اگر امام سے بھول کر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لیتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے توبہ، جنہیں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے جب اس نے توبہ کر لی ہے مقتدی سامنے بھی توبہ کا اظہار کرتا ہے، خلوت میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کی امامت بالکل صحیح اور درست ہے. ہاں اگر وہ کافر عقیدہ بنا لے یا شرکیہ عقیدہ بنا لے پھر وہ امام نہیں رہے. کہتے کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ کچھ لوگ کہتے کہ میں رات کی رات دیکھا، اور کچھ لوگ سورہ نجم کا حوالہ دیتے ہیں. صحیح مسلم میں اس کے بعد میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا اختلاف نقل ہوا ہے، آپ کے حدیث ہے فرمایا ہوا نور انا ارا ہو، وہ تو نور ہے اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام و تسلیم نے صاف فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین نور ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. اور حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں حجاب النور لو کشفہ لاحرکت سبحات وجہی من طائل البصر من الخلق. اللہ نے اپنی مخلوق سے پردہ جو رکھا وہ نور کا ہے، اگر وہ پردہ یہ ہٹا دے تو حد نگاہ تک مخلوق جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی رب ارنی، لیکن اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. بالآخر اللہ نے ایک ہی نور کی تجلی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ہاں قیامت کا جب دن ہوگا اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا مومنوں کو. یہ تمام آئمہ حدیث کا عقیدہ ہے. عربی بھی عائشہ صدیقہ نے بھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کر جس کے متعلق حوالہ دیا گیا ہے وہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا, بلکہ یہاں تک بی بی آئی نے فتویٰ دیا جو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ باندھ رہا ہے. بہرحال یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ کیا بشر ہونا نور کے مصباغ ہے؟ نبی علیہ وسلم بشر تھے یا کہ مثلے؟ میرے بھائیو یہ سوال ہی غلط ہے, یہ سوال ہی غلط ہے بالکل. ایسے کہ اگر کوئی آدمی کہے اس وقت رات ہے یا اندھیرا, یہ سوال وہی ہوگا. دن کو سوال کرے دن ہے کہ دھوپ, یہ سوال غلط. یا کہ وہاں لفظ آپ لائیں جہاں دو مسلط چیزیں ہوں. نبی علیہ السلام سے بارے کہ نور تھے یا بشر, سوال ہی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بشر میں سے تھے اور صفات اللہ نے آپ کو نورانی عطا کی تھی, تھے بشر, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور عرض کیے دیتا ہوں قرآن کی آیات تو ہے ہی. جس وقت مولوی احمد رضا خان کے ترجمے پر سعودی عرب نے شافاق نے پابندی عائد کر دی, سیال شریف میں بڑے بڑے جبے والے دستار بند مشائخ اکٹھے ہوئے, انہوں نے شافاق کو خط لکھا. وہ خط بریلویوں کا رسالہ رضا مصطفیٰ فروری 1983 کا شمارہ, ضیاء حرم جنوری 1983, اور ضیال قرآن والوں کی شائع کردہ کتاب انوار رضا کے اندر چھپا. انہوں نے شافاعت لکھا کہ بعض لوگوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے یہ دونوں بزرگ احمد رضا خان جس کا ترجمہ ہے اور نعیم الدین مراد آبادی جس کی تفسیر ہے, تو یہ دونوں بزرگ انبیاء اور رسل کی بشریت کے منکر تھے. انہوں نے کہا آپ کو یہ بتایا گیا ہے, کہتا ہمارے یہ دونوں بزرگ انبیاء اور رسل کی بشریت کا انکار کیسے کر سکتے تھے جبکہ قرآن حکیم گواہی دیتا ہے اور صراحتاً بیان کرتا ہے کہ انبیاء اور رسل بشر تھے. بالکل انہوں نے لکھا ہمارے یہ دونوں نابغہ روزگار عالم انبیاء اور رسل کی بشریت پر پختہ اعتقاد رکھتے تھے اور ان کے نزدیک انبیاء اور رسل کی بشریت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ فتویٰ خود انہوں نے لکھا. اور انوار رضا, رضا مصطفیٰ اور ضیاء حرم تینوں کے اندر موجود. لہذا یہ سوال ہی غلط ہے. جب بشریت مان ہے, بشریت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, تمام انبیاء بشر تھے, آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے, صفات اللہ پاک نے ان کو نورانی مکمل کی. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے آپ جنس کے اعتبار سے بشر تھے اور صفات آپ کی بڑی عالی شان اور نورانی صفت تھی. کہتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کا نکاح کس عمر میں اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے صحیح بخاری شریف کی 6 سال کی عمر والی حدیث کو اس لیے جھٹلا دیا کہ اصل میں 16 تھا, تعریف کر کے 6 کر دیا گیا, 16 کو صرف 6 کر دیا. میرے بھائیوں تعریف کا دعویٰ اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی اصل نسخے سے نکال کر بتلایا جائے کہ اصل نسخے میں یہ تھا, اب اس کے اندر یہ رہ گیا ہے. جو تعریف کے دعوے دار ہیں وہ میرے پاس کوئی ایسی حدیث کا نسخہ اٹھا لائے جس میں یہ 16 تھا, تو محدثین نے تحریف کر کے اس کو اشر کا لفظ اڑا کر 16 کر دیا. بخاری کا کوئی کلمی نسخہ لے آؤ اور جہاں یہ حدیث آتی ہے وہاں سے اٹھا کر لے آؤ. بغیر ان کے تعریف کا دعویٰ تو بالکل باطل ہے. پھر کہتے ہیں اگنیا مسئلہ, میں یہ کہتا ہوں جن لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوا ہے اور حدیث کا انکار کرتے ہیں, وہ کبھی اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کرنا کوئی شرعی مسئلہ نہیں.
چلو عجیب تو عقل کے خلاف آ گئی، عقل کے خلاف تو نہیں نا، عقل کے خلاف. قرآن پاک میں سورہ طلاق کے اندر ایسی عورت جس کے ایام مواری بند ہو گئے یا اتنی چھوٹی تھی جس کے ایام مواری آئے ہی نہیں، اسے طلاق ہو گئی، اس کی عدت 3 ماہ بتائی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، وہ بچی جس کو ایام مواری نہیں آئے، اسے طلاق ہو گئی، بغیر نکاح کے طلاق ہو جاتی ہے؟ بغیر نکاح کے طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر ایام مواری نہیں آئے تو طلاق ہو جائے؟ قرآن 3 مہینے عدت بدلتا ہے، تو قرآن کی روسی پہ اس کا نکاح ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو قرآن کے عین مطابق ہے. اور امام شافعی نے فرمایا ہے، میں نے 21 سالہ نانی خود دیکھی ہے، 21 سالہ نانی. عرب میں آپ سے کئی واقعات موجود ہیں کہ 8-9 سال کی جوان ہو جایا کرتی تھی. اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہو، قصہ الامہ عن عمر ام الامہ، مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودا والا جو تھے، ان کی کتاب پڑھو، انہوں نے قصہ الامہ عن عمر ام الامہ میں اس کی تفصیل پیش کی ہے. لہذا یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے. کہتے کتاب عورت کا عالی مقام، کتاب بھی بڑی کچھ جاندار قسم کی ہے، عورت کا عالی مقام 173 پر ایک عورت نے لکھا ہے کہ دنیا کی کسی تہذیب نے آج تک کم سن اور نابالغ لڑکیوں کے ساتھ کسی کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی. یہ جھوٹ ہے. اور جو اس گندی تہذیب کے دعوے دار ہیں، یورپ جا کر دیکھو ہو کیا رہا ہے. اور بچی تھوڑی سے بڑی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ کا اس پر اختیار ہی نہیں رہنے دیتے. بچی آزاد ہو جاتی ہے، جہاں جی چاہے وہ بوائے فرنڈ بنا کر گھومتی پھر رہی ہے. یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ بلکہ اخبارات میں ایسے زنا کے کیس بھی آئے ہیں کہ سکول کی 6 سال کی بچی کے ساتھ ایک آدمی نے زنا کیا اور اس سے اس کو حمل ٹھہر گیا. وہ اخبار کا تاشا پاس بھائی داؤد ارشد صاحب کے پاس موجود ہے. ایک گرام سرگودے میں ایک دعوت پر جا رہے تھے، راستے میں اخبار ملا، اس کے اندر یہ ایک واقعہ لکھا تھا، اس کو ہم نے وہاں سے اتارا. ایسے کئی واقعات موجود ہیں، اس لیے کوئی بڑی زیادہ عقل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسے ناروا حملوں سے پاک اور مبرہ ہے. اور انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اللہ کی بالکل شریعت کے مطابق تھا. یا پھر آپ اللہ کے قرآن کو بھی جواب دے دیں کہ قرآن نے جو ایسی بچی جس کا یہاں میں مواری آئے رہی، اس کی طلاق کا ذکر کیوں کیا؟ طلاق تو تبھی ہوگی جب نکاح ہو. وتر کی دعا ہاتھ چھوڑ کر پڑھنی چاہیے یا ہاتھ اٹھا کر؟ دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ چھوڑ کر؟ میرے بھائیوں، جہاں تک مجھے معلوم ہے، وتر کی جو قنوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہاتھ اٹھا کر پڑھنا مجھے معلوم نہیں ہے. البتہ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے آثار میں دعائے وتر کے اندر ہاتھ اٹھانا آیا ہے. یہ آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو یوسف بن نوری کی معرفت السنن اٹھا کر دیکھو، اس کو انفی دلیل بنایا بیٹھے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی، حالانکہ اس میں تکبیر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، قنوت کے ساتھ رب العالمین کا ذکر ہے. جو قنوت کے ساتھ رب العالمین ہوتا ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جو قنوت تو دعا ہے. ایک صاحب اپنی بیوی 3 طلاق ایک وقت میں دیتا ہے، مگر طلاق دینے کے بعد وہ سعودی عرب چلا جاتا ہے. اس کے والدین اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، وہ تقریباً 20 دن بعد ٹیلی فون پر کہتے ہیں کہ میری بیوی گھر لے آؤ. اس کو گئے ہوئے تو 2 سال گزر گئے، اس پر کیا حکم صادر ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، رجوع زبان سے بھی ہو جاتا ہے. اگر اس نے زبان کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ لے آؤ، میں نے رجوع کر لیا ہے، تو اس سے رجوع ہو جائے گا اور وہ اس کے نکاح میں واپس اسی طرح واپس آ جائے گی. رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ صلاح جدو ہننا جدن بحضل ہننا جدن، تین چیز پوری سنجیدگی بھی سنجیدگی اور مذاق بھی سنجیدگی، ان نکاح و رجا تو طلاق، نکاح کرنا رجوع کرنا اور طلاق دے دینا. تو ایسا انسان اپنی زبان کے ساتھ بھی کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا تو وہ رجوع تو صبر ہو جاتا. کہتے پورے پاکستان میں جادو ٹونے کے بریلیوں نے غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن اب ایک اہل حدیث ہے وہ تعویذ وغیرہ سے کچھ دم وغیرہ سی کر جن وغیرہ نکالتے تو ہم اسے برا کہتے ہیں، جبکہ اگر ایسا اہل حدیث نہ کرے تو کیا کریں؟ بہن تڑپتی ہے، ماں جن ہے، جادوگر ہے. میرے بھائیو، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کسی شریعت ہے، اس کے اوپر کتاب و سنت کی جو دعائیں ہیں قرآن کہتے ہیں وہ پڑھ کر دم کی دیں، اور جو شریع عذاب کا تقاضا ہے وہ بھی مراحت رکھا جائے. یہ نہیں آج کو بے پرد سامنے بلا لوں اور کئی جو ہیں وہ پڑھ پر دم کریں گے اور پھر غیر محرم عورت کے گلے کو دبا کر اس کے جن نکالنے کی کوشش کریں گے. کئی اور بڑے مصنوعی طریقے ہیں، یہ غلط ہے. آج کسی کو تکلیف ہو وہ قرآن کی آیتیں پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفا دے. ناجائز جو طریقے ہیں وہ اختیار نہ کی. کار صاحب، جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر وفات پا جائے، کیا اسے غسل کفن دینا جائز ہے؟ کیا انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز ہے؟ بعض عورتیں بچوں کو گھر میں ہی دفنا دیتی ہیں، غسل وغیرہ بھی نہیں دیتی. ابو داؤد کی حدیث ہے، سکھ تو یصلی علیہ ہے، جو بچہ ساکت ہو جائے، مردہ فوت ہو جائے، ایسے گر جائے، ناتمام پیدا ہو جائے، فرمایا یصلی علیہ ہے، اس کا جنازہ پڑا جائے گا. وہی غفار لیابا وہی ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر دی جائے گی. تو یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑا جائے گا. جب جنازہ پڑا جائے گا تو اس کو وہیں دفنایا جائے گا جب مسلمانوں کی اولادیں مسلمان دفنائے جاتے ہیں. جناب، آپ کے پیچھے دیوار پر لگا ہوا یہ کلمہ کیا کسی کتاب میں مذکور ہے؟ لا الہ الا اللہ قرآن میں، یار محمد رسول اللہ بھی قرآن میں ہے، ہم سے بڑی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ کیا زیادہ کے علاوہ کسی کو رضی اللہ عنہ قرآن و حدیث میں کہنا چاہے؟ اگر تو بطور دعائیہ کلمے کے کسی وقت کہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن پاک میں السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے صحابہ کی اچھے طریقے سے پیروی کی، انصار و مہاجرین کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی لیے کئی محدثین حدیث کی شرح میں کئی ائمہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا کلمہ لکھتے ہیں، یہ بطور دعا بالکل جائز ہے. ہی ہوتا ہے وہ بنیاد طالبین میں حدیث ہے، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. اس لیے نا وہ کسی نے کہا تھا نا، میں قاصد کے آتے آتے خط اور لکھ رکھوں، مجھے پتا ہے جو وہ لکھیں گے جواب میں. میں نے اس کا علاج پہلے ہی کر دیا تھا سوال کرنے کی، آپ کو حاجت ہی نہ تھی. اور یہ حدیث بھی بالکل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. کسی سے ضرورت ہے تو کوئی ایسی حدیث رسول اللہ سے صحیح سند سے نکال کر دکھلا دے اس میں یہ بات لکھی ہو جو انہوں نے بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، آپ نے اپنا نام آل حدیث کیوں رکھا؟ جماعت المسلمین اور آل حدیث میں کیا واضح کریں، بتائیں کون سچا ہے؟ فرض واضح ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نام صرف مسلمین ہے. ہم کہتے ہیں یہ صرف کا لفظ کہاں سے نکالا ہے؟ صرف کا لفظ کہاں سے نکالا ہے؟ اللہ نے مسلمین تو کہا ہے، نبی علیہ السلام نے مزید شرح کی ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، احمد میں حدیث ہے، سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ، اللہ نے تمہارا نام مسلمین مومنین عباد اللہ رکھا ہے. پر ایک نام تو نہ ہوا، یہ بسی نام ہے اور بسی نام کئی ہو سکتے ہیں. اسی لیے اسلام کے اعتبار سے مسلمین، ایمان کے اعتبار سے مومنین، اللہ کی عبادت کے اعتبار سے عباد اللہ، اور آل حدیث بھی بسی نام ہے، کیونکہ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے قول فعل تقریر کو بھی کہتے ہیں، ان کو ماننے والا اہل حدیث ہے. یہ سکتی نام ہے. اور سکتی نام کئی ہو سکتے ہیں, یہ ہمارا سکتی نام ہے ہم مسلم. ان مومنین عباد اللہ رکھا ہے, پھر ایک نام کھڑا ہوا, یہ وصفی نام ہے. اور وصفی نام کئی ہو سکتے ہیں, اس لیے اعتبار سے مسلمین, ایمان کے اعتبار سے مومنین, اللہ کی عبادت کے اعتبار سے عباد اللہ, اور آل حدیث بھی وصفی نام ہے. کیونکہ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں, نبی علیہ السلام کے قول فعل تقریر کو بھی کہتے ہیں. ان کو ماننے والا اہل حدیث ہے, یہ صفتی نام ہے. اور وصفی نام کئی ہو سکتے ہیں, یہ ہمارا صفتی نام ہے ہم مسلم. ہم مسلم ہیں اور یہ ہمارے صفتی نام ہے. فرق کرنے کے لیے جعلی اور اصلی لوگوں سے, دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ کھڑا دین ماننے والے کون ہیں اور کھوٹا دین ماننے والے کون ہیں, اس فرق کے لیے یہ وصفی نام ہے. کبھی عرض داشتی ہے کہ دیوبندیت کیا ہے, وہ کہتے ہیں آج بسو جیسے ہمارے ان کے کون سے مسلم, اور یہ صاف جھوٹ ہے. یہ ہمارے ساتھ آئے تو کہتے ہیں ہم تمہارے اہل توحید بھائی ہیں, بریلویوں کے پاس جائے انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے حنفی بھائی ہیں. یہ درمیان والی نسل ہے. اہل حدیث سے ان کا زمین آسمان کا فرق ہے, عقائد سے لے کر اعمال تک فرق ہے. اور یاد رکھو, اہل حدیث کے ساتھ جتنا بغض اور عناد اور بھی رکھتا ہے, بریلوی بھی اتنا نہیں رکھتا. ان کی کتابیں اس پر شاید ہیں. نہیں یقین آتا کہ ماسٹر مین اکاڑ دی کے صرف مثالیں دیکھ لیں, آپ پتا چل جائے کہ نہیں اہل حدیث سے کتنا بغض ہے. اس پر فرق پڑنا ہو کافی کتابیں ہیں. پروفیسر طالب عنوان صاحب حفظہ اللہ کی کتاب پڑھ لیں, جو بندیت جمع بریلویت, اس میں بڑا فرق بتایا ہے. یا میری کتاب اثر بات ربانی ہے, اس میں بھی میں نے بڑا فرق لکھا ہے. کہتے ہیں میں نے ذات المجاہد کتاب پڑھی ہے, اس میں شہیدوں کے فضائل کا باب ہے. اس میں ایک حدیث اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل تین طرح کے ہیں, ایک مرد مومن اپنے مال اور جان سے لڑتا اور شہید ہو جاتا ہے, یہ رب کے عرش کے نیچے بالا خانوں میں ہوگا اور انبیاء سے درجہ نبوت میں سے افضل ہوں گے. دوسرا جس کی نیکیاں اور گناہ دونوں ہیں وہ لڑ کر شہید ہو جاتا ہے, یہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا. جہنم کے سات دروازے ہیں. تیسرا وہ منافق جو لڑ کر قتل ہو جاتا ہے اور جہنم میں جائے گا, کیونکہ تلوار نشاب کو نہیں مٹا سکتی. کیا اس کی سند درست ہے؟ بالکل درست ہے. میں نے خود اس کی تخلیق کیا اور اس کو دیکھا. امام عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب الجہاد کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کی سند صحیح ہے. نماز جنازہ کے لیے جا طریقے کے مطابق کلمہ شہادت باواز بلند پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا, صحابہ نہیں پڑھتے تھے, بلکہ کانوا یکرہون رفع صوت, جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا صحابہ ناپسند کرتے تھے. بہکی میں بیچ موجود ہے اور فقہ حنفی گرو سے بھی بالکل حرام ہے. یہ عالمگیری اور بڑی بڑی کتابوں میں ہے کہ جنازے کے ساتھ آواز کو بلند کرنا مکروہ ہے, اور فقہ حنفی میں جب مطلق مکروہ کہا جائے تو مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے. اس لیے یہ بات بالکل ناجائز. تفصیل دیکھ لیو تو میری کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل, اس میں میں نے حنفیوں کی بے شمار کتابوں کے حوالوں سے تفصیل سے اس کو پیش کیا. کہتے سعودیہ کے قراء اکرام اور اکثر اجمی علماء قراء جن میں علم شامل ہیں, زواد کو دواد پڑھتے. اس پر مفصل روشنی ڈالیں کہ جو عالم علماء اکرام سے پوچھا بھائی اس کی تفصیل پوچھنی ہونا تو قراء اکرام کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھیں اور اس کی ادائیگی کرنے کا جو ہے نا طریقہ وہ سیکھ لیں. کیا پہلے تشہد میں جو کہ چار رکعت والی نماز میں پہلے آتا ہے اس میں درود شریف کیا پڑھنا لازمی ضروری ہے؟ میرے بھائیو جہاں تک مجھے علم ہے لازمی اور ضروری نہیں ہے. اگر لازمی سمجھا جائے یہ رہ جائے درمیانہ تشہد پر نماز نہیں ہونی چاہیے. بخاری میں حدیث ہے آپ کا درمیانہ تشہد رہ گیا آپ نے سجدہ صاف کر کے نماز پوری کر. جو فرض اور لازم ہو تو اس کے سجدہ صاف اس کا ادالہ نہیں ہو سکتا. کیا قسم صرف اللہ کی اٹھانی جائے گا یا قرآن کی؟ قرآن کی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، تو صفات باری تعالیٰ کی قسم اٹھائی جاتی ہے. زکات عشر سے مسجد کے امام خطیب کو تنہا دینا کیسا ہے؟ اگر وہ واقعہ ہی لائق ہے اس بات کا کہ اس کے ذرائع نہیں ہے، محتاج ہے، تو اس کو پھر تنہا دی جا سکتی ہے. ایک آدمی کبھی نماز پڑھتا اور کبھی نہیں پڑھتا، سستی ہے تو اس کو توجہ دلائی جائے. اگر کسی کی سستی کی وجہ کبھی رہ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ اپنی پوری کر لیتا ہے، فوج صبح کی قضا کر لیتا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھے. میرے عورتیں جمعہ کی نماز امام کے پیچھے ادا کرتی ہیں، مسجد کے پیچھے گھر میں، اور اس گھر میں جہاں عورتیں نماز ادا کرتی ہیں درمیان سڑک ہے، یعنی شارع عام ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ مسجد کے ملاقات میں آ کر نماز ادا کرنی چاہیے. کیا آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہی نبی آئے ہیں؟ کیا کہ درمیان میں کوئی اور نبی بھی آیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں آیا، کوئی نبی درمیان میں نہیں آیا. یہ نوح علیہ السلام سے آگے پھر سلسلہ شروع ہوا. نماز کے بعد امام جب سلام پھیر کر کے بلا کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے تو مقتدی صاحب سے نکل کر پیچھے بیٹھ سکتا ہے. بعض کہتے جب امام مقتدی کی طرف چہرہ نہ کرے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. وہ جو حدیث ہے نا کہ امام سے انی امام کو ملا تصویر پوری بل رکوع ولا بل سجود ولا بل قیام ولا بل انصراف. اب اس کے میں اختلاف ہوا ہے. ایک بار میرے پاس یہ مسئلہ ہے کہ میں نے صحیح مسلم کی شروعات کو دیکھا، اکثر شارحین حدیث نے اس کا معنی لکھا ہے کہ انصراف سے مراد نماز سے سلام پھیرنا ہے. بہرحال اس کا ظاہری معنی نماز سے پھرنا بھی ہے. تو یہ دو چار لمحے ہوتے ہیں انتظار کر لیا جائے، امام سلام پھیر کر منہ کر کے بیٹھ جائے تو پھر آپ اٹھ سکتے ہیں. ایک آدمی کا بار بار وضو ٹوٹتا ہے، اگر نماز کے اندر بھی ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں؟ کبھی ایک یا دو منٹ میں تین چار مرتبہ وضو کرنا. جس آدمی کو یہ بیماری ہو وہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کر لیا کرے. اس کی مثال شریعت میں مستحاضہ عورت کی ہے، جس کو خون رشتہ ہوتا ہے اور اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ. ایک لڑکا شادی شدہ ہے، باہر کسی شہر میں کام کرتا ہے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے، لیکن والدین ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے جلد واپس نہیں آ سکتا تو آپ کو آ کر مل جایا کریں گے. اب وہ کیا کرے؟ والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرے. والدین کی اطاعت اور خدمت میں صلہ ہے، اجر ہے اور فطری ہے. اگر والدین دیندار ہے وہ تو طلاق بھی کہنے کو کہہ دیں تو دینی پڑ جاتی ہے. میرے والدین کی خیر احترام کر کے ان کو راضی کرے، خدمت کرے. اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر اولاد اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ان کو آرام پہنچائے، ان کی خدمت کرے تو ماں باپ اپنی اولاد کی بات مانتے ہیں. خدمت کرے گا تو ضرور ماننے کو تیار ہو جائیں گے، اور اگر انہیں تنگ کرے گا تو وہ بھی کئی لبا نہیں کریں گے. اگر عورت اپنی سسر اور ساس کی خدمت سے انکار کر دے تو کیا گناہگار ہے؟ اس کے ذمہ یہ لازم نہیں ہے، خاوند کی خدمت اس کے ذمہ لازم ہے. ہاں اگر وہ سسر کی اور شوہر کی خدمت کرے گی اس کو اجر و ثواب ملے گا اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کی زندگی پرسکون گزرے گی، وگرنہ اس کے لیے بڑی بے چینی اور بے سکونی کے لمحات کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس کو نیکی حاصل کرنے کی خاطر اپنے سسر سے ساس سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. کیا حدیث میں آتا ہے کہ عمل کے سبب پکڑنے والا کتنا برپا ہوگا؟ اور وہ 70,000 کے قریب ہوگا. وہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ یتبع الدجال 70,000 من یہود اصفہان والے متیال کا مولوی غلام عبد الطیبی نے شرح صحیح مسلم اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے اور ان کے اوپر سبز چادریں ہوں گی. یہ صحیح مسلم ہے. کیا شیعہ کے نمائندے جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جو شیعہ اشریعہ ہے وہ قرآن کی تحریف کا قائل ہے. تعریف قرآن کا قائل ہونا ہم سے خارج ہوتا ہے. کیا عقیقہ کا گوشت پکا کر دینا زیادہ ثواب ہے یا حلال کر کے تقسیم کیا جائے؟ شریعت نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہے. پکا کر دیں یا ویسے تقسیم کر دیں یہ آپ کی سہولت ہے. اور یاد رکھو شرع جس سے سکوت اختیار کرے نا وہ معافی ہے. وما ساقط عنہ ہو فعفو، تو اس میں بعض قرآن کر کے مزید پھنسنا ہی ہوتا ہے. شریعت نے جا کر موشی اختیار کی, فرمایا عقیقہ کرو, کھلاؤ اس کو, کھا پکا کر کھلا دیں یا ویسے دیں, شریعت نے پابندی عائد نہیں کی. یہ تو ہو گیا سوال, پھر بار بار نہیں کی. بعض لوگ آپ کا کیا ثبوت ہے کہ یہ ہے بخاری, یہ وہی بخاری ہے جس کو امام بخاری نے مرتب کیا. اللہ کے فضل سے ہمیں اپنی سندوں کے ساتھ یہ بخاری ملی اور اسانید کے ساتھ ہمارے تک متواتر پہنچی ہے, اس لیے ہمیں یقین. کبھی بھینسے کی قربانی کیا جائز ہے جسے کٹا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کے جو جانور تھے نا, یہ گائے اور اونٹ اور بھیڑ بکریاں. ایسا سوال بندہ تب کرے جب آپ کو گائے ملتی نہ ہو, اونٹ ملتا نہ ہو, بھیڑ بکریاں ملتی نہ ہو, پھر آ کر پوچھے کہ نعم البدل گیا ہے. یعنی سب کچھ موجود ہے تو مسئلے بنا بنا کے پوچھنا یہ بالکل درست نہیں ہے. یاد رکھو, بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, عمل کرنا یا عقیدے کی اصلاح کرنا مقصود نہیں ہوتا, وہ مولویوں کا امتحان اور ٹیسٹ لیتے ہیں. تو آپ یہ سوال اس وقت آ کر کرنا جب آپ کو گائے نہ ملے, اونٹ نہ ملے اور بھیڑ بکری نہ ملے. مسنون جانور جب موجود ہیں پھر ان کی قربانی ملے گی. دوسرا سوال, کیا برائلر مرغ کھانا جائز؟ بالکل جائز ہے, وجہ حرمت اس میں موجود نہیں ہے. ہاں یہ آپ کی مرضی ہے, آگے کسی کی طبیعت مانتی یا کھائے یا نہ کھائے, شریعت میں اس پر حرمت کی دلیل نہیں. ان کی تقریب بخاری میں کہا گیا کہ حدیث سے مراد صرف محدث ہیں, عام لوگ نہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ حدیث سے مراد صرف حدیث لکھنے والے نہیں ہیں یا حدیث پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں, بلکہ حدیث ایک اصطلاحی نام ہے, حدیث پر عمل کرنے والے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے, اگر محدثین کے لیے ہو سکتی ہے تو اس پر عمل کرنے والوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں میرے چچا کی بیٹی کو اس کے خامد نے وضو کر کے قرآن اٹھا کر 3 دفعہ طلاق دے دی, آیا کہ یہ طلاق ہو گئی یا نہیں؟ ایک طلاق رجی ہو چکی ہے, اگر موجود ہے تو صلح کر لیں. طلاق بھائی جان ہوئی ہے لیکن ایک ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں 3 ہوئی ہیں. ہاں کریں, جی جی ہاں جی, ہاں میرے بھائیو اگر وہ مناظرے کی دعوت دیتے ہیں نا, ان سے کہیں کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے وہ اپنے پیڈ کے اوپر اپنا دعویٰ لکھ کر نیچے اپنے دستخط کر دے, یا مور ہے تو وہ لگا کے بھیج دے, ہم انشاءاللہ اس کا چیلنج قبول کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو تاریخ دے دیں گے مناظرے کی. ٹھیک ہے, یعنی شرط یہ ہے کہ اپنا چیلنج لکھ کر دے. یہ بڑے شرارتی لوگ ہوتے ہیں, پہلے لکھ کر دیتے نہیں ہیں اور جب مناظرے کی باری آ جاتی ہے تو پولیس کو ٹیلی فون کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو ان لوگوں نے شرارت کی ہے, ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں, یہ شرارتی لوگ ہیں, چیلنج بازی کرتے ہیں. اس نے کہا ہے نا ہم مناظرے کو تیار ہیں, وہ اپنے پیڈ پر لکھ کر اپنا نام پتہ سارا جس نے مناظرہ کرنا ہے اور نیچے دستخط کر کے دے دے, انشاءاللہ ہم آپ کو تاریخ دے دیں گے اور مناظرہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ٹیلی فون میرا بزرگوں کے پاس ہے, ایڈریس بھی ہے, لے کے آ جائیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں.